بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العلي العظيم درود پڑھیے محمد وعلى محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے آمین تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و علی محمد آفات امت موضوع سخن ہے اشارہ ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کے لیے ہدایت کا جو نظام مقرر کیا ہے جو منشور اس کے دو اہم حصے ہیں ایک حصہ ان آداب اور فرائض پر مشتمل ہے جنہیں انسان نے بجا لانا ہے اپنانا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے اور دوسرا حصہ ان امور کا ہے جنہیں آفات کہا گیا ہے جن سے دور رہنا ہے اجتناب کرنا ہے ہر دو شعبوں کی معرفت کی ضرورت ہے اگر آداب و فرائض سے انسان آگاہ ہوگا انہیں اپنا سکتا ہے اور ان پر عمل کر سکتا ہے اور آفات سے بھی اگر آشنا ہوگا تو ان سے بچ سکتا ہے تعلیم دین جس طرح سے ہمیں لینی چاہیے ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے اور سرسری لیتے ہیں بعض اوقات جد کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ و اہتمام کے ساتھ نہیں کرتے حصول تعلیم و معرفت کا مرحلہ طے نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آداب و فرائض اور عہد و ذمہ داریوں سے بھی بعض اوقات ناواقفیت ہو جاتی ہے اور اگر اس شعبے سے کسی حد تک آشنا ہو جائیں آفات سے پورے طریقے سے آشنا نہیں ہوتے اور آفات کے اندر گھرے ہوتے ہیں اور ایک طرف سے ہم آداب و فرائض بجا لاتے ہیں دوسری طرف سے آفات ان کو کھا رہی ہوتی ہیں آفات انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے موجود ہیں ہر مرحلے کے لیے موجود ہیں حتیٰ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے دینی نصوص میں ہے کہ اس وقت بھی آفات کی زد میں ہوتا ہے اس وقت بھی مرحلہ تکون میں جب اس کی ہستی بن رہی ہے جسم بن رہا ہے ڈھانچہ اس کا بنایا جا رہا ہے جسمانی تشکیل ہو رہی ہے یہ قرآن مجید کے بقول کے تقویم کا عمل جب انجام پا رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی آفات کی زد میں ہے ماں باپ کو وہ خصوصاً ماں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب ماں اس پوزیشن میں ہو جب بچہ اس کے پیٹ میں ہو اسے آفات سے بچے کو بچانا ہے جسمانی روحی ذہنی اور مختلف قسم کی آفات سے اور جب دنیا میں آتا ہے جس طرح اس کے سامنے دنیا بڑھتی ہے وہ پھیلتی ہے اور وسائل اس کے سامنے زیادہ آتے ہیں، اسی طرح آفات کا دائرہ بھی بڑھ جاتا ہے جب انسان متولد ہوتا ہے، اور جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے تو ہر چیز انسان کی بڑھتی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، قد بڑھتا ہے، معلومات بھی بڑھتی ہیں انسان کی، تجربہ بھی بڑھتا ہے انسان کا، ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں انسان کی، اور آفات بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ انسان جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے تو بڑی آفات اس کو دامنگیر ہوتی ہیں، اور تمام مراحل میں اگر ان آفات سے پرہیز نہ کرے، اجتناب نہ کرے، خدا نخواستہ کسی بھی مرحلے میں مہلک آفات کا شکار ہو کر ہلاک ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے جسمانی طور پر ہلاک ہو جائے، جیسے ہم صبح و شام دیکھتے ہیں آئے دن لوگ آفات ان کو ہلاک کر رہی ہوتی ہیں، بیماریاں، اور ممکن ہے ذہنی آفات ان کو ہلاک کر رہی ہوں، اس کی ذہنی صلاحیت کو، ممکن ہے اس کے دل کو، قلبی حالت کو ہلاک کر رہی ہوں، ممکن ہے اس کے اعمال کو ہلاک کر رہی ہوں یہ آفات، اس کی صفات اور حالات کو آفات نابود کر رہی ہوں۔ ان آفات سے آشنائی ضروری ہے۔ عرض کیا کہ یہاں اگرچہ ہم آفات کا ایک شعبہ فقط بحث کر رہے ہیں، اسے وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن موضوع آفات کا بہت وسیع ہے، جسے آپ نے اہمیت دینی ہے اور تحقیق کر کے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، تکمیل کرنا ہے کہ میں کن کن آفات کی زد میں ہوں اور کن آفات سے ابھی تک متاثر ہو چکا ہوں اور کن آفات سے ابھی تک محفوظ ہوں اور مجھے محفوظ رہنا ہے۔ ہمارے زیر باس آفات امت ہیں، یعنی انسان کی اجتماعی شکل و اجتماعی ڈھانچے کی آفات، کہ دین کا بنایا ہوا نقشہ انسان کے اجتماعیت کے لیے وہ منحصر ہے فقط وجود امت کے اندر، وجود امت سے باہر جو بھی ہمارا نقشہ ہوگا، حالت ہوگی، شکل ہوگی، وہ دین سے باہر ہے، دین سے خارج ہے، اور دین سے باہر جو حالتیں ہیں، دین کہتا ہے یا وہ فجور ہے، یا وہ فسوق ہے، یا وہ کفر ہے، یا وہ شرک ہے۔ اب یہ تمام زندگی انسان میں ہے کہ یا دین کے اندر ہے انسان یا دین سے باہر ہے انسان۔ دین کے اندر ہے تو مومن ہے اور ہر چیز مومنیت کے دائرے کے اندر ہے، ایمان کے دائرے کے اندر ہے، اور اگر دین سے باہر ہے تو یا نظام فاسقانہ ہے، یا فاجرانہ ہے، یا مشرکانہ ہے، یا کافرانہ ہے۔ ایمانی نظام، دینی نظام انسان کی اجتماعیت کے لیے امت ہے، اور امت کے لیے خدا نے سب کچھ مقرر کیا ہے، امام امت کے لیے ہے، راہبر امت کے لیے ہے، نظام امت کے لیے ہے، نجات امت کے لیے ہے، صراط امت کے لیے ہے، فرائض امت کے لیے ہے، کہ وہ مرحلہ رہتا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے ہمیں، امت سازی کے آداب سیکھنے ہیں ہمیں، امت سازی کا طریقہ سیکھنا ہے ہمیں، اور اس حد تک پہنچنا ہے، جانا ہے ہمیں، امت کے وجود اور امت کا روپ دھارنا ہے ابھی ہمیں۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آفات بھی ہیں امت کی، آفات امت میں بڑی آفت جو جس سے پہلے امت متاثر ہو چکی ہے، یعنی رسول اللہ نے جب عام لوگوں کو جاہلیت سے نکال کر امت تک پہنچایا، تھوڑے ہی عرصے بعد وہ آفات کا شکار ہوئے اور دوبارہ وہیں پہنچ گئے جہاں پہلے تھے، جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ابھی تک مسلسل امت نے سکوت کیا ہے، نہ کہ امت ہونے کی طرف قدم بڑھا ہے، بلکہ بیشتر ماضی کی طرف۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ماضی کی طرف زیادہ گئی ہے امت، اور یہ پیش بینی پہلے سے قرآن نے کی ہوئی تھی پیشن گوئی کہ افا ان ماتا او قتل، یہ رسول اگر ریلت کر جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلاب تم علی اعقابکم، اگر یہ رسول شہید ہو جائیں یا یہ رسول ریلت کر جائیں، موت آ جائے ان کو، تو کیا تم لوگ واپس پلٹ جاؤ گے؟ انقلاب تم علی اعقابکم، تم اپنی پشت پر جہاں سے آئے تھے عقب وہاں چلے جاؤ گے تم، یا جہاں پر تمہیں رسول چھوڑ کے گئے وہاں سے آگے بڑھنا ہے تم نے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں پر رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں امت کو، وہاں سے امت ایک خاص سرعت کے ساتھ آگے بڑھتی، اور وہ خطوط جو رسول اللہ کے زمانے تک طے نہیں کیے امت نے، انہیں طے کر دی، وہ مقاصد و اہداف جنہیں رسول اللہ شروع کر کے گئے ہیں لیکن ابھی تکمیل نہیں ہوئے، امت کو چاہیے تھا کہ ان مقاصد کی طرف بڑھتی آگے. کہ اگر یاد ہو آپ کو، گزشتہ سال یہیں پر اسی مناسبت سے اور اسی مقام پر آپ کی خدمت میں موضوع عرض ہوا تھا کہ تشیع مکتب غالب اور اسلام دین غالب، غالب غلبہ دینا دین اسلام کو و تشیع کو پوری دنیا پر، یہ مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا، یہ مقصد شروع ہوا ہے، راستہ آغاز ہوا ہے لیکن تکمیل تک امت نے پہنچانا ہے. لیکن امت جو واپس پلٹ جائے، جاہلیت کی طرف پلٹ جائے، امت ہونے کا اپنا ڈھانچہ ہی نہ سنبھال سکے، بکھر جائے، پیکر امت نابود ہو جائے، وہ امت کس طرح غلبے تک قدم آگے بڑھائے گی؟ اس لیے آج مغلوب ہے یہ امت، موجود ہے لیکن مغلوب ہے یہ امت. غلبے کا سفر ابھی رہتا ہے باقی، ظہور تک ہمیں پہنچنا ہے ابھی. ظہور پردے سے باہر آنے کو نہیں کہتے، ظہور غلبہ اسلام کے وقت کا وہ موقع کا نام ہے. ظہور یعنی جب اسلام غالب آ جائے گا، جب تشیع غالب آ جائے گا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، پوری انسانیت کے اوپر. لیکن اس وقت جو دردناک منظر ہے وہ یہ کہ امت آفات میں گر چکی ہے، ان آفات نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ان آفات میں سے ایک بے شعوری کی آفت تھی، ایک ہر قسم کے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لینا، راضی ہو جانا، ہر فاسد و غلط نظام کو قبول کر لینا، ہر ایک کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لینا، یہ ایک آفت تھی جو امت کو درپیش ہوئی. ایک آفت جو آج ہمیں بہت واضح نظر آتی ہے، امت کو دامنگیر ہے، وہ خصوصاً امت کا وہ حصہ جو یہاں پاکستان میں ہے، وہ بالاخص تشیع، وہ احساس بیچارگی ہے کہ ہم بیچارہ لوگ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس ملک میں کیا کر سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے. یہ احساس فرد فرد کے اندر، اور یہ جملے فرد فرد کی زبان پر بیچارگی کے احساس پیدا کر دیا گیا ہے، اور سب نے مان لیا ہے کہ ہم بیچارے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ دوسروں نے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. اس ملک میں حکمرانوں نے جو کرنا ہے، سیاستدانوں نے جو کرنا ہے، شیاطین نے سب کچھ کرنا ہے، اس اکثریت ریوڑ جو اکثریت کا ہے اس نے سب کچھ کرنا ہے. نہ عزیز من، ایسے نہیں ہے. بیچارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بیچارے نہیں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، صرف احساس بیچارگی اپنے اندر سے ختم کریں اور اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں کہ ہم چارہ ساز و چارہ گر ہیں، ہم چارہ جوئی کرنا ہمارا کام ہے، نہ بیچارگی کا احساس کرنا. آفت دیگر ساتھ ساتھ اس بیچارگی کے ساتھ دین ایسا ترویج کیا گیا جس نے اس بیچارگی کو ہماری تقدیر و مقدر بنا کے پیش کیا، کہ ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دین ہے ہمارا، اور اس پہ راضی رہنا ثواب ہے، اور مومن کو بڑا اجر ملتا ہے جب وہ ذلیل و خوار رہے، اس پہ بڑا ثواب ذکر کرتے ہیں. ہرگز ایسے نہیں ہے، ذلت میں ذرا ثواب نہیں ہے، عذاب ہے، جرم ہے ذلیل رہنا، خوار رہنا، پست رہنا، حقیر رہنا، ضعیف رہنا، پیچھے رہنا، پسماندہ رہنا، کمزور رہنا، یہ جرائم ہیں دین کی زبان میں، جنہیں ہمارے لیے بڑا فضائل بنا کر اور بڑے ثواب کے امور بنا کر ذکر کیا گیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تدریجاً دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، منکرات کو معروف اور معروف کو منکرات بناتے جا رہے ہیں، معروف کو منکر اور منکر کو معروف. ایک چند سال پہلے ترکی سے ایک ترکی جو ابھی پاکستان آہستہ آہستہ ترکی میں زیادہ گھستا جا رہا ہے، پاکستان میں ترکی اور اثر انداز ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں گے پہلی دفعہ پاکستان میں ترک ڈرامے ڈب ہو کر نشر کیے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو ترک کلچر، ترک تہذیب، ترک اسلام، ترک حکومت، ترک سیاست، ہر چیز ترکی بنانے کی کوشش پاکستان میں ہو رہی ہے، اور پاکستان بھی بازو کھول کے آمادہ ہے ان کو گلے لگانے کے لیے۔ ترکی میں جو کچھ شروع ہوا، ایک سروے رپورٹ ترکی والوں سے نشر کی گئی عالمی اداروں نے کہ جرائم پر قابو پانے میں ترکی سب سے کامیاب ملک ہے، سب سے زیادہ کامیابی جس ملک کو ہوئی ہے ترکی کو ہوئی ہے کہ اس نے جرائم پر بہت جلدی و سریع قابو پا لیا ہے۔ کس طرح قابو پایا وہ بھی ایک بڑی دقت چیز ہے کہ کس طرح ایک ملک مثلاً جرائم پر قابو پا لیتا ہے تاکہ دوسرے ملک بھی اس سے سیکھیں۔ انہوں نے جو قابو پایا وہ یہ تھا طریقہ ان کا کہ جتنے جرائم تھے، اجتماعی سماجی جرائم، یہ خوبصورت فارمولہ تھا جو بھی پاکستان کو دیا انہوں نے کہ آپ بھی جرائم کی سطح نیچے لا سکتے ہیں، صفر کر سکتے ہیں آپ۔ ترکی میں صفر تو نہیں ہوئی لیکن کر رہے ہیں کوشش کہ صفر ہو جائے، اور دوسرے ممالک کے لیے یہ ماڈل ہو جاتا ہے کہ جرائم کی سطح جب نیچے آئے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم بھی یہی کام کریں۔ انہوں نے کیا کام کیا، ہمیں جستجو ہوئی کہ دیکھیں یہ ترکی نے کس طرح جرائم پہ قابو پایا۔ جرائم پہ انہوں نے قابو بڑے خوبصورت طریقے سے پایا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اور دیگر جگہوں پر جہاں پر قانونی فیصلے ہونے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بہت سارے جو چیزیں جن کو ہم جرم سمجھتے ہیں ان کو جرم ہی نہ لکھیں، ان کو کہو یہ جرائم نہیں ہے، ان کو جرائم سے ہٹا کر معمولی اور قانونی اعمال قرار دو۔ لہذا انہوں نے اس طریقے سے، مثلا پہلے ترکی میں جرائم میں ایک جرم کیا ہوتا تھا، زنا بالجبر مثلا یا زنا مثلا معاذ اللہ، خوب کہا کہ اب نہیں ہوتا ترکی میں، ایک جگہ بھی ایک رپورٹ بھی نہیں آتی کہ یہ کام ہوتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوتا اب بھی ہے، پہلے اس کو جرم سمجھتے تھے، ابھی جرم نہیں، کئی ایسا جرم نہیں ہے کہ عورت مرد نامحرم اگر آپس میں اختلاط کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو یہ جرم نہیں ہے۔ یہ پرانے زمانے کا قرون وسطی میں اس کو جرم کہتے تھے، اس چیز کو جرم سمجھنا یہ پسماندگی کی علامت ہے۔ اور ترکی ترقی یافتہ ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کو جرم نہ سمجھا جائے، اس وجہ سے یہ جرم نہیں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے انہوں نے جو جرائم تھے سماجی اجتماعی جرائم، کہا کہ یہ جرم نہیں ہے، اور جرائم کو نیچے لے آئے۔ اب انہوں نے پاکستان کو دیا یہ فارمولا کہ آپ بھی سطح جرائم نیچے لا سکتے ہیں، لہذا اب یہاں بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ہم جرائم کا ریشو کم کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جرم ہیں، ان کو منکرات کو معروف بنا دیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہی کہ ذلیل رہنا، خوار رہنا، غلام رہنا، پست رہنا، محکوم رہنا، مغلوب رہنا، پسماندہ رہنا، اس کو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے کہ جتنے آپ پسماندہ رہو گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ دین کی زبان میں جرائم ہے جو قوم مرتکب ہوتی ہے، اور وہ رہنما و لیڈر مجرم ہیں جو قوم سے یہ جرائم کرواتے ہیں، جو قوموں کو ذلیل کرتے ہیں اور ذلت پہ اکساتے ہیں قوموں کو، یہ مجرم لوگ ہیں، نہ کہ ان سے ثواب ہوتا ہے انسان کو۔ یہ وہ احساس ہے جو ایسا دین ہمیں بتایا گیا جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے ثواب بنا کر پیش کیا ہے۔ اور ایک آفت اشارہ کیا تھا، خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، کہ جہاں پر دھوکہ دہی زیادہ ہو، دھوکہ بازی زیادہ ہو، فریب اور فراڈ جہاں زیادہ ہوتا ہو، پہلے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دے دے کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ خود کو بھی دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، کہ انسان ہے اس طرح کا، جو ماحول دیکھتا ہے کہ سارا ماحول عام ہو چکا ہے، خود کو فریب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ آفت ذکر کی ہے کہ لوگ دڑوں میں، ٹولوں میں بٹ جاتے ہیں، اور پھر جو راستہ انہوں نے اپنا لیا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ بہترین راستہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے، ہر ایک نے ایک گروہ بنا کر ایک لائن شروع کر دی اور سمجھتا ہے یہ بہترین راستہ ہے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، یہ خود فریبی ہے، خود کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا یا آسان کوئی راستہ ڈھونڈ لیں اور پھر کہیں کہ یہی انشاءاللہ یہی درست راستہ ہے، یعنی غلط راہوں پر چلیں اور یہ کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اگرچہ سب کہہ رہے ہیں غلط ہے لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہے، مولا کریم ہے، مولا مدد کرے گا انشاءاللہ. یہ خود فریبی ہے، یہ کیسے مولا مدد کرے گا غلط راہوں پر جا کر، جب آپ کو پتہ ہے یہ راہ غلط ہے، یہ راہ کسی اور طرف جا رہا ہے، اس پہ چل کے آپ نجات کی امید رکھنا یہ خود کو دھوکہ دینا ہے، دھوکے میں رکھنا ہے. اور اس وقت یہ بیماری، یہ آفت بہت حد تک طاری ہے ہمارے اوپر، خود فریبی کی حالت کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اور فریب دے رہے ہیں، بس انہی ناکام راہوں پر پھر چل رہے ہیں، انہی شعبدہ بازوں پہ پھر اعتماد کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں ان کے اوپر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے چل کر ہمیں کوئی نجات مل جائے گی. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اور ہم نے در حقیقت 60 سال پورے پاکستان میں اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، خود فریبی میں مبتلا ہے پوری پاکستانی قوم، اور خصوصاً تشیع کے ہم اپنے آپ کو دھوکے میں دے رہے ہیں. کم از کم خود تو دھوکوں سے نکلیں. اگر سیاستدان دھوکے دے رہے ہیں، حکومتیں دھوکے دے رہی ہیں، حکمران دھوکہ دے رہے ہیں، شیطانی طاقتیں دھوکہ دے رہی ہیں، اور ملک کے اندر ایرے غیرہ سب ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ ظلم تو اپنے ساتھ نہ کریں گے، ہم خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیں اور پھر اس پہ فخر کریں کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. دوسروں سے بڑے دھوکے اپنے ساتھ خود کرتے ہیں ہم. اس دھوکہ دہی سے، اپنی خود فریبی سے نجات پانا ہے. یہ سب شعور سے دور ہو گئی. آفت دیگر جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، عرض کرنی ہے، وہ بھی اہم ہے، انہی آفات کی طرح ہے. وہ ہے کہ پناہ جوئی اور پناہ گزینی، پناہ مانگنا، پناہ لینا، پناہ گاہیں ڈھونڈنا. کس کی؟ یعنی خطروں کو اور دشمنوں کو ہاں پناہ لینا، دشمن کو بونوانے پناہ گاہ تلاش کرنا، یا نابودی اور ہلاکت کی جگہ کو پناہ گاہ سمجھنا. یہ پناہ گزینی و پناہ جوئی، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے، سب سے بڑی آفت ہے جو کسی قوم کو لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں پاکستان سے باہر جاتے ہیں، جا کے پناہ حاصل کرتے ہیں، سیاسی پناہ نام رکھا ہوا ہے ہم نے، سیاسی پناہ حاصل کر رہے ہیں. اب کچھ ایسے ہیں جو سیاسی پناہ نہیں لی ہوئی انہوں نے، عنوان کچھ اور ہے لیکن ہے پناہ گزین ہی وہاں پر. پناہ یعنی جب ایک سرزمین انسان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، خطرہ بڑھ جاتا ہے اور انسان محفوظ نہیں رہتا، کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو تحفظ ملتا ہے، اس محفوظ ٹھکانے کو پناہ کہتے ہیں اردو زبان میں، اور فارسی میں پناہ کے پناہ گاہ یعنی وہ بنکر مورجا جس میں انسان بیٹھتا ہے، خطرے سے بچ جاتا ہے. مثلا فائرنگ ہو رہی ہے، آپ دیوار کے پیچھے ہو جائیں اور آپ محفوظ ہو جائیں، گولی نہ لگے آپ کو، یعنی آپ پناہ گاہ میں آ گئے ہیں. یہ دیوار پناہ ہے جس نے آپ کو تحفظ دیا ہے، وہ بچا لیا. پناہ گزینی انسان کے لیے ضروری ہے، فطرت انسان میں ہے، انسان پناہ مانگتا ہے، ڈھونڈتا ہے، چونکہ ضعیف ہے بنیادی طور پر انسان، سارے خطروں کا مقابلہ کھڑے ہو کر باہر میدان میں نہیں کر سکتا، یہ طے شدہ بات ہے. ہر چیز کے مقابلے میں ڈٹتا نہیں ہے انسان، بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنے کے لیے پناہ چاہیے انسان. اور پناہ مانگنا حکمت ہے، درست کام ہے، دلیری ہے، یہ بزدلی نہیں ہے پناہ مانگنا، پناہ ڈھونڈنا. لیکن یہ حماقت ہے کہ جس سے خطرہ ہو، جو دشمن ہو، اسی کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا. مثلا جو دیوار ہمیں نابود کرے گی، گرے گی، اسی گرتی دیوار کو اپنے لیے پناہ گاہ ماننا، یا وہ دشمن جو سامنے بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے، میں اسی کو اور اس کی بندوق کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھوں میں. یہ حماقت ہے. قومیں جب آفت میں مبتلا ہوتی ہیں، پناہ گزین ہوتی ہیں، اور پناہ گزین یعنی پناہ ڈھونڈتی ہیں، پناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دشمن کو پناہ گاہ بنا لیتی ہیں، وہ دشمن کی بنی ہوئی ہلاکت گاہوں کو اپنے لیے پناہ گاہ بنا لیتی ہیں. مثلا آپ جانور جن کے لیے ذبح خانے بنائے جاتے ہیں، سلاٹر ہاؤس بنائے جاتے ہیں، اگر ایک جانور مثلا بھاگے، پناہ مانگے کسائی سے اور باغ کے مذبح خانے میں جا کے پناہ لے لے جہاں پر اس کو ذبح کیا جانا ہے، تو اس سے بہتر کسائی کے لیے اور کیا ہے کہ جس جانور کو اسے پکڑنا تھا مثلا اور مشکل تھا اس کو گھیرنا، قابو کرنا، وہ خود بھاگ کے مذبح خانے میں، سلاٹر اس میں خود ہی آ گیا ہے، قربان گاہ میں خود ہی آ گیا ہے. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی حال آج ہمارا, یہ قصائی درندے, شیطانی طاقتیں, دشمنان انسانیت کے, دین کے, اسلام کے, تشیعوں کے, قوموں کے, ملت کے, بشریت کے دشمن, انہوں نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ اب بشریت خود باغ کے سلاٹر ہاؤس میں جا رہی ہے, قربان گاہ میں جا رہی ہے. مسلمان اندھے ہو گئے ہیں اور اس اندھے پن کے اندر باغ کے وہاں جا رہے ہیں جہاں ان کو قربان کرنا ہے. اور یہی حال آج ہمارا بھی ہو گیا ہے, شیعہ کا بھی, کہ ہم اپنی قربان گاہوں میں اپنے قدموں سے چل کے جا رہے ہیں. دشمن نے حالات ایسے پیدا کر دیے. یہ ریوڑ جو ہانکا جاتا ہے قربان گاہ کی طرف, اس کو مختلف طریقوں سے, مخصوصاً اگر جنگلی جانور ہوں وحشی, ان کو قربان گاہ تک لانے کے لیے ایک طرف سے کتے, شکاری کتے چھوڑے جاتے ہیں ان پر, وہ کتے ان کو گھیر کے لاتے ہیں. دیکھا ہوگا فلموں میں, دیکھا ہوگا, دائر کراچی میں تو شکار گاہ نہیں ہے, انسانی شکار ہے لیکن جانوروں کا نہیں ہے. خوب, یہ شکار جب کرنے جاتے ہیں لوگ تو ساتھ ایک نفری لے کے جاتے ہیں, نام اب مجھے بھول گیا اس نفری کو کیا کہتے ہیں, اگر آپ کو یاد ہے بتا دیں. وہ افراد شکاری نہیں ہوتے, ان کا کام ہوتا ہے شور شرابہ کرنا, یہ ڈرم بجانا, ڈھول بجانا, ٹین بجانا, پیپے بجانا, جنگل میں جا کے شور شرابہ کرتے ہیں تاکہ یہ خرگوش اور ہرن اور ہر وہ جانور جس کا شکار کرنے, وہ اپنی بیل سے نکلے اور بھاگے, جنگل میں بھاگے, کھلے میدان میں ہے جہاں شکاری کھڑا ہوا ہے. ان کا کام ہے یہ شور شرابہ کرنا. یا ایسے کتے چھوڑتے ہیں, وہ کتے شکار نکالتے ہیں, شکار نکالنے والے کتے اور ہوتے ہیں, شکار پکڑنے والے کتے اور ہوتے ہیں. کتوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, لڑنے والے کتے اور ہیں اور رکھوالے کتے اور ہیں, کئی قسمیں, گھوڑوں کی کئی قسمیں ہیں, جانوروں کی کئی قسمیں ہیں, کتے کئی قسم کے ہیں. رکھوالی کے نگہبان کتے اور ہوتے ہیں, یہ اور کوئی نہیں کر سکتے, صرف نگہبانی کر سکتے ہیں. کتے لڑنے والے اور کتے ہوتے ہیں, اور شکاری کتے اور ہوتے ہیں, شکار ڈھونڈنے والے کتے اور ہوتے ہیں, کھوج لگانے والے کتے اور ہوتے ہیں. یہ کھوجی کتے جو آج کل وہ نشہ آور چیزیں بھی پکڑ لیتے ہیں اور مثلا دھماکہ خیز مواد بھی کشف کر لیتے ہیں, البتہ دوسرے ملکوں میں پکڑتے ہیں, پاکستان میں آ کے ان کی حصے بھی خراب ہو جاتی ہیں, معلوم نہیں ان کو کیا کرتے ہیں یہاں پر آ کر. وہی جو حکمرانوں کی اور انتظامیہ کی حالت ہے, وہی ان کتوں کی بھی وہی ہو جاتی ہے, بم کے پاس سے گزر جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی, چکرایا ہوا ہوتا ہے کتا بھی کہ یہ کس ملک میں آ گیا ہوں یا کیا ہو رہا ہے, معاملہ کیا ہے یہاں پر. یہ کتے مختلف قسموں کے ہوتے ہیں, ان میں کچھ کتے ہوتے ہیں جو شکار نکالتے ہیں, یہ وہ کتے ہوتے ہیں جن کی حس بویائی کی, سونگنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے, اور ان کا کام صرف شکار کی بل تک, گھر تک پہنچنا, اس کی کچار تک پہنچنا ہے کہ یہاں پر مثلا شکار بیٹھا ہوا ہے, ان کا کام صرف اس کو تنگ کرنا ہے, بھونکنا, اٹھانا اس کو, اور پھر جب بھاگتا ہے شکار وہ چھوڑ دیتے ہیں, ان کتوں سے بھاگا نہیں جاتا. بھاگنے والے کتے اور ہوتے ہیں جو پھر اس شکار کے پیچھے جاتے ہیں اور اسے ہانک کے لے جاتے ہیں جہاں پر شکاری کھڑا ہوا ہے جس نے فائر کرنا ہے اس کے اوپر. یہ نظام ہے جنگل کا, آپ دیکھیں یہ مناظر, غور سے دیکھا کریں, قوت مشاہدہ اپنی بڑھائیں. واقعاً یہ جو کچھ ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں, ہمارے دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا تھا, اس میں عبرت ہوتی ہے, اور روایات میں ہے کہ عبرت حاصل کریں, ایسی بصیرت پیدا کریں کہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھیں, آپ غور کیا کریں ان چیزوں کے اوپر. یہی کام اس وقت ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر, یہی کام ہو رہا ہے. کچھ لوگ شکاری ہیں, کچھ انہوں نے شکاری کتے چھوڑے ہوئے ہیں. ان شکاری کتوں کا کام کیا ہے؟ شکاری کتوں کا کام ہے کہ آرام سے بیٹھے ہوئے شکار کو بے آرام کرنا, بھونکنا, تنگ کرنا, ستانا, تاکہ یہ نکلیں, اپنے گھروں سے نکلیں, اپنے شہروں سے نکلیں, باہر آئیں. باہر آ کے پھر کیا کریں؟ وہ کچھ کا کام ہے ان کو ہانکنا, ہانک کے لے جائیں جہاں شکاری کھڑا ہوا ہے, اور یہ ڈرا ہوا شکار یہ جا کر پناہ لے. کس کے پاس پناہ لے؟ خود شکاری کے پاس پناہ لے. ایک قصہ جو اتنا مشہور ہو گیا ہے, یعنی ذاکری میں مشہور ہو گیا, کچھ چیزیں کتابوں میں مشہور ہو جاتی ہیں, کچھ ممبروں پہ مشہور ہو جاتی ہیں, اور یہ الگ الگ مکتب ہیں دونوں. کچھ چیزیں سینہ بے سینہ منتقل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کتاب بے کتاب منتقل ہوتی ہیں. بعض واقعات ہیں جو نقل کیے جاتے ہیں کہ وہی ایک, یہ بھی بہت مشہور قصہ ہو گیا ہے, ابھی تحقیق کا طلب ہے, لیکن ہے یہ قصہ, وہ زامن آہو. حضرت امام رضا علیہ السلام کو کہتے ہیں زامن آہو. آہو فارسی زبان میں ہرن کو کہتے ہیں, ہرن آہو. کہ کوئی شکار, وہ بادشاہ تھا, شکار کر رہا تھا اور ہرن کا پیچھا کر رہا تھا اور اس ہرن میں آ کر پناہ مانگی, امام کے پاس آ گیا. تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں, دیکھی ہوں گی آپ نے, کہ آیا اور آ کے امام کے پاس اس نے پناہ لی اور امام نے اس کو پناہ دی اور شکاری سے اس کو بچایا. تو وہ قصہ مشہور ہو گیا امام کے بارے میں کہ امام زامن آہو ہے. یہ ہوتا ہے شکاری حیوان جب اس کا پیچھا کرتا ہے کوئی شکاری جانور تو وہ پناہ مانگتا ہے, پناہ کی تلاش میں ہوتا ہے. ان مناظر کو غور سے دیکھیں, پناہ تلاش کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ پناہ صحیح جگہ جا کے ڈھونڈتا ہے. مثلا فرض کر لیں ایک پرندہ ہے, پناہ مانگتا ہے کسی درخت کی چوٹی پہ جا بیٹھتا ہے یا کسی اور جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں شکاری نہیں پہنچ سکتا, وہاں پہنچ جاتا ہے. بعض اوقات گھبراہٹ میں اور بوکھلاہٹ میں یہ حیوان خود شکاری کے پاس جا کر پناہ مانگتا ہے. بس کتے اس کا پیچھا کر رہے ہیں, وہ بھاگتا بھاگتا اس انسان کے پاس آ جاتا ہے جو بندوق لے کے اس کو شکار کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. یہی حال قوموں کا ہے. بس پاکستان کے حالات خراب کرنے خراب کیے, اتنے خراب کرو کہ یہ اپنے گھروں میں, اپنے شہروں میں, اپنی بستیوں میں چین اور سکون سے نہ رہ سکیں, اتنا خراب کرو. خوب اس کے لیے انہوں نے کچھ پالتو لوگ چھوڑے, کچھ درندے تیار کیے جن کا کام صرف آرام اور چین سکون سے رہنے والی مخلوق کو تنگ کرنا ہے, اور ان کو اتنا بے چین کرو, کاروبار ان کے ناامن کر دو, گھروں میں ان کا ناامن کر دو, تعلیمی مراکز ان کے ناامن کر دو. مثلا جیسے اس وقت کوئٹہ میں ہے, کوئٹہ شہر میں جو صورتحال ہے وہاں, بھائی کے دو آبادیاں ہیں وہاں کی, بڑی مہم آبادیاں تشیعوں کی, ایک علمدار روڈ ہے اور ایک ہزارہ ٹاؤن ہے, بروری ٹاؤن جس کو کہتے ہیں, اور لاکھوں شیعہ وہاں آباد ہیں. ایک جگہ شاید 5-6 لاکھ ہیں اور دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ ہے, 7-8 لاکھ دوسری جگہ, جیسا وہ خود بتاتے ہیں مومنین وہاں کے. اتنی دو بڑی آبادیاں ہیں کوئٹہ کے اندر, لیکن ان کے لیے کوئی چیز محفوظ نہیں ہے, نہ ان کے محلے محفوظ ہیں, نہ ان کے گھر محفوظ ہیں, نہ تعلیم کے مراکز. مثلا تعلیمی مراکز میں بھی وہ جاتے ہیں ہمارے جوان پڑھنے کے لیے, وہ محفوظ نہیں ہے. سبزی منڈی میں سبزی خریدنے جاتے ہیں, محفوظ نہیں ہے. آفیسز میں جاب کے لیے جاتے ہیں, وہاں بھی محفوظ نہیں ہے. کہیں بھی بسوں میں جائیں, زیارت کے لیے جائیں, کوئی روٹ محفوظ نہیں ہے ان کے لیے. یعنی باقاعدہ طور پر کوئٹہ کے اندر ایسے درندے وحشی یہ چھوڑے گئے ہیں جن کا کام آرام سے سکون سے رہنے والی قوم کو نا آرام کرنا, بے چین کرنا ہے, تاکہ بے چین کر کے کیا کریں گے, یہ بھاگے یہاں سے نکلیں, چونکہ ان کا کام ہی شکار کو گھروں سے نکالنا ہے, اپنی بلوں سے نکالنا ہے, اور نکال کے کدھر لائیں, تاکہ یہ پناہ مانگیں, کسی پناہ کی تلاش میں جائیں. پناہ کہاں مانگیں؟ خوب پناہ کے لیے اگر تو شکار بوکھلایا ہوا نہ ہو, گھبرایا ہوا نہ ہو, تو پھر تو واقعاً کسی صحیح پناہ گاہ میں جاتا ہے جہاں محفوظ ہو جائے. لیکن اگر بوکھلا جائے, گھبرا جائے, اور گھبراہٹ و بوکھلاہٹ اتنی طاری ہو جائے, اسے سمجھ نہ آئے میں نے کہاں جانا ہے, تو شکاری کے پاس چلا جاتا ہے. یعنی یہ کتے جو بھونکتے ہیں اور کاٹتے ہیں اور نوچتے ہیں, ان سے بچنے کے لیے شکاری کے پاؤں میں جا گرتا ہے کہ آپ مجھے بچائیں. یہ خطرہ اس وقت موجود ہے. اور آپ توجہ کریں, تھوڑا سا کڑیاں ملائیں آپ, تو آپ کو ساری کہانی کوئٹہ کی کم از کم سمجھ میں آ جائے گی. ایک طرف سے کوئٹہ میں باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے یہ قتل و غارت شروع ہوئی, یعنی شیعہ کی مومنین کی, تاکہ یہ کوئٹہ چھوڑ دیں, اور چھوڑ گئے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد مومنین کوئٹہ ترک کر گئے ہیں، جو غیر مقامی لوگ تھے، مثلا جو کراچی سے گئے ہوئے تھے، پنجاب سے گئے ہوئے تھے، سرحد سے گئے ہوئے تھے، ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی وہاں آباد تھی اور بڑے سیٹل لوگ تھے، کاروبار بڑے اچھے تھے ان کے، مراکز گھر ان کے بڑی اچھی طرح سے رہ رہے تھے اور اچھے طریقے سے آزاداری کر رہے تھے، لیکن یہ حالات ناامن کیے گئے اور وہ لوگ نکل گئے وہاں سے۔ اب صرف وہی رہ گئے ہیں، چند ایک اکا دکا باہر کے رہ گئے ہیں، ہزارہ شیعہ جو آبادی ہے وہ رہ رہی ہے وہاں پر۔ ان کو بھی اب منظم طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مسلسل پے در پے ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کیوں حملے کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ یہ نکلیں، بھاگیں یہاں سے اور اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے شہروں سے نکلیں، اپنے محلوں سے، اپنی دکانوں سے، اپنے کاروباری مراکز سے دکانیں چھوڑ دیں، کرائے پہ دے دیں، بیچ دیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ کام، اور نکل کے بھاگیں۔ کدھر بھاگیں؟ اگر تو یہ تحفظ کے لیے بھاگیں کہیں اور بوکھلاہٹ نہ ہو، لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ کمزوری دکھائیں اور نہ گھبرائیں اور اعصاب اپنے مضبوط رکھیں، بصیرت سے کام لیں، پھر تو ایسی جگہ جائیں گے جہاں ان کو واقعاً پناہ ملے، پناہ گاہ میں جائیں گے، لیکن بوکھلاہٹ میں دشمن کے پاس چلے جائیں گے، اس کے دامن میں جا گریں گے یہ۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ اب ایک طرف سے کوئٹہ کے حالات کو آپ نظر میں رکھیں اور دوسری طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تو آسٹریلیا میں، کینیڈا میں باقاعدہ طور پر اس قوم کے لیے، ہزارہ کمیونٹی کے لیے باقاعدہ سہولتیں ہیں ویزوں کی اور کی، تاکہ آئیں اور جا بھی رہے ہیں، دھڑا دھڑ وہاں جا رہے ہیں، پناہ لے رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑا خطرناک کام جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ برطانیہ میں باقاعدہ ایک کمیشن بنایا ہے، برطانوی پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے انہوں نے، جس میں ایک یا دو برطانوی پارلیمان کے ممبر ہیں، ایک دو ان کی سینٹ کے ممبر ہیں اور ایک دو کچھ اور اس کے اندر لوگ ہیں، تین چار آدمیوں کی ایک کمیشن ہے۔ مجھے اب نام ان کے دقیق یاد نہیں کہ کون کون ابھی اس میں ہیں، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، شاید مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کا مقصد کیا ہے کہ ہزارہ قوم کی حفاظت برطانوی پارلیمان میں، برطانوی پارلیمنٹ، پاکستانی پارلیمنٹ نہیں کر رہی ہے کام، پاکستانی پارلیمنٹ میں جو کوئٹہ کے نمائندے تھے انہوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، تحریک چلائی، آواز اٹھائی، ان کے خلاف کیس بنا دیا، خود ان کے اوپر کیس بنا دیا گیا، جو نمائندے تھے وہاں پر شیعہ مومن، ان کو الٹا مجرم بنا دیا، ان کے اوپر حکومت نے کیس کر دیا ہے، اپنی پارٹی نے کیس کر دیا ہے ان کے اوپر، وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ میں بنے تھے، انہوں نے کیس کر دیا ان کے اوپر۔ انہوں نے آواز اٹھائی، پاکستانی پارلیمنٹ میں کسی نے نہیں سنی، مثلا وہ کہتے رہے کہ کمیشن بناؤ کوئٹہ کے لیے، نہیں بنا، کمیٹی بناؤ، نہیں بنی، کوئی اقدام کرو، نہیں بنا، کوئی ادھر قانون پاس کرو، نہیں بنا، کچھ بھی نہیں کیا پاکستانی پارلیمان نے کوئٹہ کے لیے، باوجود اس کے کہ وہ شور مچاتے رہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخرکار خود زد میں آ گئے، وہ ان کے عتاب کی زد میں ہیں اس وقت۔ لیکن برطانوی پارلیمنٹ نے بنا دیا کمیٹی، کمیشن بنا دیا ہزارہ کمیونٹی کے لیے، ہزارہ برادری کو تحفظ دینے کے لیے، اور گورنمنٹ برطانیہ سے انہوں نے باقاعدہ بجٹ منظور کروایا ہے، اور یہ کمیٹی اب کوشش کرے گی کہ ہزارہ کمیونٹی کو کوئٹہ میں بچائے، نجات دے۔ ہیں اس برادری کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مربوط ہیں وہاں ان ملکوں سے یا ان لوگوں سے، وہ بہت خوش ہیں اور اس کو اپنی بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کامیابی بڑی حاصل کی، کہ برطانوی پارلیمان ہمیں تحفظ دینا چاہتی ہے۔ یہ دقیقاً وہی کام ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ ایک طرف سے شکاری کتے چھوڑے گئے تاکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالیں، بھگائیں، بھگا کے کدھر جائیں تاکہ یہ پناہ مانگیں، پناہ کس کے پاس مانگیں؟ اصل شکاری کے پاس جا کر، دشمن کی گود میں جا کر پناہ مانگیں۔ یہ لوگ آج وہ خود پناہ گاہ کے طور پر ان کے سامنے نکلے ہیں، خود پناہ گاہ بن کر، برطانیہ پناہ گاہ بن چکا ہے ہزارہ قوم کے لیے، اور ان کو اب یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں روز مرہ کہ ہم آپ کی پناہ گاہ ہیں اور آپ ہمارے یہاں آ کر پناہ لو، پناہ گزین بنو ہمارے لیے، کس طرح پناہ دیں گے؟ جس طرح کردوں کو پناہ دی ہے عراق میں، کردوں کو پناہ دی عراق میں انہوں نے، کہ صدام کے زمانے میں کردوں کو تحفظ دیا، ملک کے اندر ملک بنایا کہ آپ ہمارے تحت حمایت ہو، اور اب جب کہ صدام چلا گیا، حکومت چلی گئی اور نئی حکومت آ گئی، سب کچھ آ گئی، کردستان ابھی بھی عراق کا حصہ نہیں ہے، کردستان اب بھی الگ ہے، اس کی ہر چیز الگ ہے، کیونکہ یہ برطانیہ کی پناہ گاہ میں ہے، امریکہ کی پناہ گاہ میں ہے، یعنی انہوں نے کرد قوم کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ پناہ میں لے کر کیا کریں گے؟ وہ ابھی دیکھیں اگلے دنوں میں کیا کرتے ہیں، انہیں کردوں کے ذریعے سے بہت کچھ کریں گے۔ غرض یہ کہ یہ طریقہ ہے دنیا کے اندر کہ شکاری کتے چھوڑتا ہے تاکہ دوسروں شکار کو بلوں سے نکالیں، اور جب وہ بھوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہو تو خود دشمن کے ہاں آ کر پناہ لیں۔ یہ پناہ گزینی، یہ پناہ جوئی ایک آفت ہے، دشمن کی پناہ میں جانا، دشمن کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھنا، امریکہ کو پناہ گاہ سمجھنا۔ جو عراقیوں نے جو غلطی کی وہ یہ تھی، عراقی قوم نے جو اشتباہ کیا وہ یہ تھی کہ دشمن کو پناہ گاہ سمجھے، وہ صدام سے نکلنے کے لیے امریکہ کا سہارا لیا انہوں نے، اور اب اس پناہ گاہ میں چونکہ یہ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹے درندے سے جان چھڑا کر بڑے درندے کی پناہ میں چلے گئے، اور بڑا درندہ اب ان کو دیکھیں کیا دن دکھاتا ہے، چھوٹے درندے نے جو کچھ کیا اب بڑے درندے کے چنگل میں ہے۔ یہ ماحول بنایا انہوں نے، صدام کو ٹھونسا، صدام کو اس لیے ٹھونسا ان کے اوپر کہ صدام ان کو نکالے، شکار کو گھبرائے، بکھلا شکار پر تاری کرے، اور بکھلایا ہوا شکار پھر پناہ دشمن کی پناہ میں آ جاتا ہے کہ آپ مجھے سنبھالو۔ یہی حال پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان میں انہوں نے یہ درندے، خونخوار، دہشت گرد، وحشی، یہ تنظیمیں خود بنائی ہیں انہوں نے، توجہ کریں، یہ پاکستان کے بیت المال کے خرچے سے بنے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کو خرچہ ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ درندہ لشکر جنگوی کا، جسے ابھی انہوں نے آزاد کیا ہے، اس کو باقاعدہ منتھلی ملتی ہے گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے، اس کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے انہوں نے، اس کو گھر کا خرچہ دیتے ہیں باقاعدہ، اس کو پیٹرول ڈیزل کا خرچہ دیتے ہیں، اس کو گارڈ کی تنخواہ اس کو گورنمنٹ دے رہی ہے، یعنی اس کا جتنا خرچہ ہے حکومت برداشت کر رہی ہے، ایک وحشی اور درندے کی۔ کیوں؟ اس کا کام کیا ہے کہ شکار کو تنگ کرے، شکار کو جا کر چھیڑے، بوکھلاہٹ گھبراہٹ تاری کرے، جب یہ شکار گھبرا جائے گا تو کیا کرے گا، شکاری کی پناہ میں آئے گا، پھر یہی کام ہوتا ہے۔ ہمیں مثلا کراچی میں کلنگ ہوتی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، عام کلنگ ہوتی ہے، اندھی کلنگ ہوتی ہے، وہ جب بہت انتہا پہ چلی جاتی ہے، سکور تھوڑا ہو تو پھر تو چلتا رہتا ہے، جی ہو گئے چار، ہو گئے چھ، ہو گئے، یہ تو ہوتا ہے، کراچی کے لیے اتنا ضروری ہے، لیکن جب بڑھتا ہے یہ 25-30 تک چلا جاتا ہے، پھر ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کچھ بچاؤ، بچانے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں، شکاری کے پاس، جو کتا اس نے چھوڑا ہے وہ کتا بہت خونخوار ہے، درندہ ہے، وحشتناک ہے، ہولناک کتا ہے، اس کے جبڑے دیکھ کر ہی ہم ڈر جاتے ہیں، اس کے پنجے دیکھ کر ہم گھبرا جاتے ہیں، اور گھبراہٹ میں بھاگ کے کدھر جاتے ہیں، جس نے کتا چھوڑا ہے اس کی پناہ میں جاتے ہیں کہ تو بچا ہمیں، اس کتے سے بچا۔ یہ پناہ گزینی قوموں کے لیے بہت بڑی آفت ہے کہ دشمن کی پناہ میں چلے جانا، دشمن کو اپنی پناہ گاہ سمجھنا۔ جب شعور کی کمی ہو جائے، جب بصیرت کی کمی ہو جائے، جب آگاہی کی کمی ہو جائے، اسے جا کے کہنا تو اب ہمیں بچا، اور یہ اس کے لیے خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ شکاری کو خوشی نہیں ہوتی کہ میرا شکار میرے قدموں میں آیا، اور وہ دیکھیں اس پر وہ ان کو انعام دیتا ہے۔ ہمیں ایک مسئلہ کا تعجب ہی ہوتا ہے کہ یہ حکومت والوں کو نہیں پتا یہ وحشی درندے ہیں، ان کو پولیس پکڑ کے دیتی ہے، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، ایجنسیاں ان کی سرپرستی کرتی ہیں، ایک پولیس افسر پیچھے لگاتے ہیں تم پکڑو، دوسرا افسر پیچھے لگاتے ہیں تم اس کو چھڑا دو۔ اور یہ کیوں کھیل ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ کھیل اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کتا جو شکار نکالے اور شکار کو ہانکے اور شکار کو گھیر کے شکاری کے قدموں میں لے آئے. اب یہ کتا شکاری کا، جو شکاری انسان ہوتا ہے اس کا بڑا چہیتا کتا ہوتا ہے، اس کتے کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اس کتے کو بڑا نوازتا ہے، چونکہ یہی تو بہترین کتا ہے، اس نے ہی تو گھبراہٹ طاری کی ہے شکار کے اوپر، اسی کی وجہ سے تو شکار کے اوپر بوکھلاہٹ طاری ہے. اور یہ شکار گھبرایا ہوا میرے قدموں میں کیوں آیا ہے؟ مثلا فرض کریں شیعہ قوم گھبرا کے دشمنوں کے قدموں میں کیوں گئی ہے؟ کسی نے ستایا ہے تو گئی ہے، کسی نے یہ گھبراہٹ اس قوم پہ طاری کی ہے تو گئی ہے، کسی نے یہ بوکھلاہٹ ان پر طاری کی ہے تو گئی ہے. جس نے یہ بوکھلاہٹ طاری کی ہے وہ بہت عزیز ہوگا انہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا اعلیٰ نسل کا کتا ہے. یہ شکار کے گھر تک پہنچتا ہے، شکار کو اٹھاتا ہے، دوڑاتا ہے، گھبراتا ہے، بوکھلاتا ہے اور ہمارے قدموں میں لے کر آتا ہے. لہذا اس کا بجٹ اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے ساز و سامان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے، وہ بڑا محترم ہو جاتا ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ خدمت بڑی کر رہا ہے. اتنی بوکھلاہٹ طاری کرنا شکار کے اوپر یہ آسان نہیں ہے، یہ کام اس کے لیے ٹریننگ چاہیے، اس کے لیے کوشش چاہیے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن ظلم یہ ہوتا ہے کہ شکار جب آفت زدہ ہو جائے اسے نہ ہو خبر کہ میں کتے سے بھاگ کے شکاری کے پاس جا رہا ہوں، میں اس کتے سے جو مجھے صرف بھونک رہا ہے بھونکنے کے ڈر سے چیرنے پھاڑنے والے کی پناہ گاہ میں جا رہا ہوں، چیرنے پھاڑنے والے کی پناہ گاہ سے اس کی پناہ گاہ میں، اس سے بچنے کے لیے اس کی پناہ گاہ میں جا رہا ہوں جو بالکل مجھے نابود کر دے گا، میرے دین کو، میرے مکتب کو، میری قوم کو، میری ہویت کو، میری شناخت کو، میرے تشخص کو نابود کر دے گا. جب ایک قوم اس قدر نیچے ہو جائے سوچ کے لحاظ سے اس پر بوکھلاہٹ طاری ہو جاتی ہے. اس لیے عزیزان مضبوطی ضروری ہے، اعصاب ضروری ہے رکھنا، گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ طاری نہ ہو. لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر بھی کبھی بھی جناب زینب کی طرح بیٹوں کی لاشیں آئیں بوکھلائی نہیں ہیں، بوکھلاہٹ نہ، گھبراہٹ نہ ہو. یزید نے پناہ دینے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، اتنی نوازش یزید نے کی اہل بیت کی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یزید نے سب کچھ کرا کے پھر کیا کیا، پھر ان کے زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش کی کہ او میں آپ کو سہارا دیتا ہوں، میں آپ کو نقصان تلافی کرتا ہوں، میں آپ کے لیے انتظام کرتا ہوں، میں مدینے کے گورنر کو حکم دیتا ہے ان کا خیال رکھنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ سب کیا کر رہا ہے ابھی، تاکہ جن کو میرے درندوں نے قتل کیا ہے اب وہ میری پناہ مانگے، میری پناہ مانگے. لیکن زینب اولیاء جو بصیرت کے اتنی عظمت ہے، چوٹی ہے بصیرت کی، ایک کہکشان بصیرت ہے جناب زینب بی بی نے فرمایا کہ تو ہرگز اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو نے ہمیں قتل و غارت کی لیکن ہم یہ متوجہ ہیں کہ تیری پناہ نہیں لینی ہم نے، ہماری پناہ خدا ہے، ہمیں چاہیے پناہ لیکن تیری پناہ ہرگز نہیں رہی. یہ بنو امیہ یعنی بارہا یہ کام کیا ہے عزیز من. ہم کبھی کیا کہتے ہیں آزاداری کی خاطر درندوں کی پناہ لے لو، فلاں کی خاطر درندوں کی پناہ لے لو، قوم کی خاطر درندوں کی پناہ لے لو. کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو، کیا ہو گیا بصیرتوں کو، کون سی بیماری لگ گئی ہے، کون سی بیماری لگ گئی ہے تم، کون سی آفت تمہارے اوپر طاری ہو گئی ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک طرف سے روتے ہو ان ساری چیزوں پر اور دوسری طرف سے جب خود پر آتی ہے تو ہم انہیں یزیدوں کو کہتے ہیں کہ اے یزید عمر سعد سے بچا ہمیں، یزید کو کہہ رہے ہیں، اے یزید شمر سے بچا ہمیں، اے یزید ہرملا سے بچا، اے یزید خولی سے بچا، اے یزید اس سنان سے بچا. جب یہ بات انسان کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے کہ میں کس سے پناہ مانگ رہا ہوں، کس کے لیے پناہ مانگ رہا ہوں. شمر جو یزید نے بھیجا ہے میں یزید سے پناہ مانگوں شمر کے ہاتھوں، شمر جو یزید کا بنایا ہوا ہے، یزید کا بھیجا ہوا ہے، شمر کی یزید کی پناہ مانگے ہم. یہ پناہ گزینی یہ ہلاکت ہے، یہ خودکشی ہے، یہ ذلت ہے، یہ ننگ ہے. یہ پناہ گزینی دشمن کو کبھی اپنی پناہ گاہ مت بناؤ، شیطان کو اپنی پناہ گاہ مت بناؤ. گھبراہٹ اتنی طاری نہ کرو اپنے اوپر, بوکھلاہٹ اتنی طاری نہ کرو اپنے اوپر کہ ہمیں یہ پناہ گاہ ہی نظر آنا شروع ہو جائے. آج امریکہ اور برطانیہ ہمیں پناہ گاہ نظر آنا شروع ہو جائے, کیونکہ ان کے درندوں نے اتنا ہمیں نوچا اور اتنا ہمیں کاٹا کہ ہمیں یہ ہمدرد نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. پناہ لینی ہے ہم نے, پناہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ پناہ مانگو. انسان اگر پناہ میں نہ جائے, پناہ گزین نہ ہو, بچ نہیں سکتا ہے. پناہ بہت اہم چیز ہے, ہم بہت اہم چیزیں جو ہوتی ہیں. میں نے ایک قم میں جب تھے تو ایک ہندوستان کے طالب علم کو ان سے پوچھا کہ کسی زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں کتابیں ساری جو تھیں ہمارے مکتب کی ہندوستان میں چھپتی تھی. ہندوستان مرکز علم رہا, یعنی عطا نجف سے بھی زیادہ علمی خدمت بسا اوقات ہندوستان میں ہوئی ہے. بعض دور میں پرانی کتابیں, جتنا ذخیرہ علمی ہے ہمارا وہ ہندوستان میں, حیدرآباد میں, لکھنؤ میں, خصوصاً حیدرآباد کے اندر بہت بڑا ذخیرہ علمی اسلام کا و تشیع کا زندہ ہوا ہے حیدرآباد کے اندر, پھر دوسرے نمبر پر لکھنؤ میں ہوا یہ کام. اس زمانے کی پرانی کتابیں جو آپ پوری دنیا کے کتاب خانوں کی زینتیں بنی ہوئی ہیں اور بڑے مہنگے نسخے ہیں, یعنی لاکھوں ڈالر میں ایک ایک نسخہ ہے. اس زمانے کی چھپی ہوئی کتابیں اگر ہوں گی, یا کیونکہ مہاجرین آئے ہیں تو ان کے ممکن ہے کتابیں لائے ہوں, ساتھ کے بعید ہے لائے ہوں, لیکن ممکن ہے لائے ہوں. اگر ہے کسی کے پاس تو وہ بہت قیمتی کتاب ہے, وہ واقعی قیمتی ہے. بعض اتنے قیمتی نسخے ہیں کہ قیمت لگا نہیں سکتے آپ ان کی, اس قدر قیمتی ہیں. میں نے اس عزیز سے پوچھا کہ یہ جو پرانی کتابیں, ظاہر ہے اس زمانے میں لوگوں کے گھروں میں تو تھیں, گھر گھر میں, یا وہ لوگ جو کم از کم دلچسپی رکھتے تھے, تو وہ کتابیں ملتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ملتی ہیں. کیسے ملتی ہیں؟ انہوں نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا, کہا کہ وہ ملتی ہیں, یہ بعض لوگ بنیے پلاسٹک کے جوتے اور یہ چینی کے کپ, چائے کے جو کپ ہوتے ہیں نا, یہ تھرڈ کلاس قسم کے جو رف مال ہوتا ہے جو یہاں بھی بکتے ہیں ریڑیوں پر نا, کبھی پلاسٹک کے جوتے اور یہ چینی کے کپ جو ہوتے ہیں برتن, یہ رف چینی کے برتن جو ہوتے ہیں, یہ وہ ریڑیوں پہ لے کر آتے ہیں گلی گلی, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی قیمت کوئی کتاب آپ کے گھر میں ہو تو وہ کتاب دو اور اس کے بدلے میں پلاسٹک کے جوتے لو. تو لوگوں کے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں وہ کتابیں, ہو عورتیں مثلا اٹھا کے وہ دے دیتی ہیں ان کو. اور اس طرح سے انہوں نے پورے ہندوستان میں گھوم کے ساری قیمتی کتابیں جمع کر کے اور اس کے بدلے میں پلاسٹک کے جوتے ان کو دیے ہیں, اور وہ ساری کتابیں خرید کے لے گئے ہیں. کہا کہ ابھی بھی اکا دکا اگر کتاب ڈھونڈنی ہے تو اسی طریقے سے ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ قیمتی کتاب وہاں پر. اب توجہ کریں, بعض اوقات کتنی قیمتی چیزیں ہم کس بہو میں بیچ دیتے ہیں. ایک روایت ہے نہج البلاغہ میں, امیر المومنین اپنے فرزند برومن جناب جناب امام مجتبی علیہ السلام کو امام وصیت کر رہے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں, یا بنیہ ایاکا و مصادقت الاحمق, ایاکا و مصادقت البخیل, ایاکا و مصادقت الفاجر. امام فرماتے ہیں کہ اے بیٹا ان طبقات سے دور رہنا. چوتھا ہے ایاکا و مصادقت الکذاب, جھوٹا, بیوقوف کو اپنا ساتھی نہ بنانا, بخیل کو اپنا ساتھی نہ بنانا, فاجر فاسق و فاجر کو اپنا ساتھی نہ بنانا, اور جھوٹے کو اپنا ساتھی نہ بنانا. کبھی بھی زندگی میں ان کو ساتھی نہ بنانا. فاجر پھر آنے کی وجہ بتائی کہ احمق کو تو اگر بیوقوف کو دوست بنائے گا, ساتھی بنائے گا کسی بھی شعبے میں, وہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچائے گا, چونکہ اسے طریقہ نہیں آتا فائدہ پہنچانے کا. جب بھی آپ کو فائدہ بھی پہنچائے گا, مثلا بیوقوف جب آپ کے کپڑے استری کرے گا تو جلا دے گا, اپنی طرف سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے کہ کپڑے استری کر کے آپ کو دے رہا ہے. اگر آپ اس کو دیں بیوقوف کو جوتا پالش کر کے دے دیں, وہ سرخ جوتے پہ کالی پالش لگا کر آ جائے گا مثلاً. اگر آپ اس کو مثلاً کوئی اور ایسا کام نہیں کرتے ہیں, یہ بیوقوفوں کا یہ طریقہ ہے, وہ اگر آپ اس کو دیں موبائل چارج کر کے لے آئے تو وہ اور کوئی حرکت کر کے اس کے ساتھ لے آئے گا مثلاً. خوب یہ کام کرتے ہیں یہ بیوقوف, کہا کہ بچو, نفع پہنچاتے ہوئے بھی نقصان پہنچائے گا تمہیں. اور پھر فرمایا کہ بخیل سے بچو, کیونکہ بخیل اگر ساتھی بناؤ گے تو عین اس وقت میں تجھے اس چیز سے محروم کر دے گا جس کی تجھے اشد ضرورت ہے. جب تمہیں سخت ضرورت ہے اس چیز کی, اسی وقت وہ تجھے اس چیز سے محروم. مثلا فرض کر لیں کہ اگر بخیل دوست ہے آپ کا اور آپ خدا نخواستہ مریض ہو گئے ہیں اور آپ کو دوا چاہیے فوراً, اور وہ ہے بخیل, وہ دوا کے بجائے آپ کو کوئی ایسے پنساری کی پھکی لا کے دے دے گا, کسی جن بابا کے پاس لے جائے گا پیسے بچانے کے لیے, جبکہ جو بچا رہا ہے وہ کم ہے, جو ضائع کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے. یعنی 5 روپے بچا رہا ہے, 5,000 ڈبو رہا ہے. یہ بخیل اس طرح سے ہوتا ہے. اور فرمایا وہ ایاک و مصادقۃ الفاجر, فاسق و فاجر کی ساتھ اور دوستی سے اجتناب کرو. کیوں؟ یہ مد نظر تھا یہ جملہ. حضرت نے فرمایا فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافَّةِ, یہ تجھے بیچ دے گا. امیر المومنین اپنے فرزند کو بیان فرما رہے ہیں کہ بیٹا, فاسق و فاجر اس کے ساتھ سے بچو, اس کی دوستی سے بچو. کیوں؟ یہ بیچے گا تجھے, فروخت کرے گا, اور بیچے گا بھی کس بھاؤ؟ حضرت فرماتے ہیں کہ بے دام بیچ دے گا تمہیں, کوڑیوں کے مول بیچ دے گا, کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دے گا. فاسق و فاجر بیچ دے گا. فاسق و فاجر اگر قومیں فاسق و فاجر کو اپنا ساتھی بنا لیں, فاسق و فاجر کو اپنے رہبر و لیڈر مان لیں, یہ لیڈر کیا کریں گے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ تمہیں بیچیں گے, اور بیچیں گے کس معاوضے اور کس چیز کے بدلے؟ بے قیمت چیز کے بدلے بیچیں گے. اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ کسی ڈی ایس پی کا ٹیلی فون نمبر لے لیں گے. بس فون نمبر لینے کے لیے پوری قوم بیچ دیں گے. ویسے ہی مثلا کوئی افسر مجھے آ کر کہے کہ میرا فون نمبر رکھ لو آپ, جب ضرورت پڑے مجھے کال کرنا, اور اس کے بدلے میں یہ قوم بیچ دو, میں بیچ دیتا ہوں. یہی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ فاسق و فاجر کبھی صرف تعلقات کی خاطر, کسی پولیس افسر سے تعلقات کی خاطر, کسی حکومتی بڑے وڈیرے سے تعلقات کے بدلے میں قوم بیچ دیتا ہے. کہ تعلقات تو ہوں گے نا میرے, مثلا اس وزیر سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا یا میرے رفت و آمد ہوگی. بے چیز ہے, ناچیز ہے, کیا ملا تجھے؟ آخر قوم بیچنی ہے, کچھ وصول تو کر, کم از کم قوم بیچنی ہے, کچھ لے, وصول کر, معاوضہ لے. لیکن فاجر و فاسق اتنا کمکل ہوتا ہے کہ بے دام بیچتا ہے, ناچیز کے بدلے بیچتا ہے. اس لیے فرمایا کہ فاسق و فاجر سے کبھی بھی ساتھ اس کو ساتھی مت بناؤ, ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بہو بیچ دے گا. بعض اوقات ہم یہی کام کرتے ہیں, کوڑیوں کے بہو بڑی قیمتی چیزیں بیچتے ہیں. یہ کتابیں قیمتی, کوڑیوں کے بہو بیچ رہے ہیں. بہت کچھ ہم کوڑیوں کے بہو بیچ رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں میں سے جو کوڑیوں کے بہو, یعنی یہ فاسقانہ سلوک ہے, فاجرانہ سلوک ہے, کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا, بیچ دینا اور اس کے بدلے کچھ نہ لینا. قرآن بیچ رہے ہوتے ہیں, دین بیچ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. قرآن نے انہی کو منع کیا, لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, میرا دین مت بیچو کوڑیوں کے بدلے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگا بیچو, نہ, اس کا مطلب یہ کہ نہ بیچو, یعنی دین کے بدلے جو بھی قیمت لو وہ کوڑی ہی ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. چونکہ دین کے بدلے جو بھی لوگے وہ کوڑیوں کے مول بیچا ہے. اگر دین کے بدلے تمہیں ریاست بھی دے دی جائے تو بھی کوڑیوں کے مول بیچا ہے. اگر دین کے بدلے تمہیں حکومت رائے بھی مل جائے تو کوڑیوں کے مول بیچا ہے. اگر دین کے بدلے تمہیں کراچی کی صدارت دے دی جائے, کوڑیوں کے مول بیچا ہے. قوم کو بیچا ہے, غلط بیچا ہے. آپ دین کا معاوضہ ہر چیز جو لوگ کوڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تافا حقیر چیز, نا چیز, بھوسا, جیسے کوئی خاک ریت کی اٹھائے گلی سے اور مجھے دے دے, یہ لے لو آپ, دین مجھے دے دو, یہ خاک لے لو. کتنا احمقانہ سودا ہے یہ. اسی طرح آیات خدا بیچ دیتے ہیں, اور بعض اوقات بہت بڑی مؤثر حکمتوں سے ہم بہت چھوٹے فائدے اٹھاتے ہیں. جیسے بس ان فرض کر لیں پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے, یہ ایٹم بم کس کے لیے استعمال کریں؟ مچھر مارنے کے لیے. ایٹم بم تو مچھر مارنے کے لیے نہیں, تو مچھر مارنے کے لیے کچھ سپرے بناؤ, کیمیکل بناؤ, مچھر اس سے مارو. اتنی بڑی ٹیکنالوجی اور اتنی بڑی قیمتی چیز مچھر مارنے کے لیے استعمال, ابھی تو عاجز ہے بیچارے, مچھر کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتے, خود ایٹم بم خطرے میں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کام کر رہا ہو, بہت قیمتی چیز, بہت اعلیٰ قیمتی چیز بہت کسی معمولی کام کے لیے استعمال کر رہا ہو, تو عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ شخص. ہم دین میں یہ کام کر رہے ہیں, توجہ کریں, ہم تعلیمات دین, اصول, ضابط دین کے انہی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دین کے ایسے قوانین ہیں, یہ جو معمولی قوانین ہمیں روزمرہ بتائے جاتے ہیں, یہ وہ قوانین ہیں جن سے عالمی مسائل انسان حل کر سکتا ہے. یہ اگر کسی کے ہاتھ آئیں تو وہ عالمی سیاست کے اصول ان سے نکال سکتا ہے, جن سے ہم استخارے نکالتے ہیں, جن آیتوں سے یہ عالمی بحرانوں کا رائے حل ہے. یہ آیات, جن آیات سے مثلا ہم استخارہ نکالتے ہیں کہ نسوار کھاؤں یا نہ کھاؤں, وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ عالمی مسائل کے حل کے لیے یہ آیات میں نے نازل کی, تم اس کو کس کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ نکال دیں نا, فال نکالتے ہیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں, مثلا موٹر سائیکل پر ادھر سے بیٹھوں یا ادھر سے بیٹھوں, استخارہ نکال دیں. یہ آیات عالمی مسائل سلجھانے کے لیے, ملکی مسائل, قومی مسائل, دینی مسائل تمہارے سلجھانے کے لیے یہ آیات خداوند تبارک و تعالیٰ نے نازل کی. ان بنیادی ترین اصولوں میں سے ایک اصل و ضابطہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ استعاذہ ہے. استعاذہ عین کے ساتھ, استحاذہ نہیں کہنا, استعاذہ عین کے ساتھ, الف سین تے عین, الف زال زینا زال دال زال اور گول ہے تے گول تے بغیر نقطوں والی, استعاذہ عین کے ساتھ. استعاذہ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی پناہ مانگنا. استعاذہ یعنی پناہ مانگو. قرآن مجید میں آیت ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن سے پہلے کیا کرو؟ پناہ مانگو. قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان کے شر سے خدا کے ہاں پناہ مانگو, پناہ لو پہلے, پھر قرآن پڑھو. پناہ میں گئے بغیر قرآن کھول لیا, اس قرآن سے تمہیں کوئی حاصل نہیں ہوگا. اس قرآن سے پھر اس قرآن خانی سے گمراہ ہی ہوگا جس قرآن خانی سے پہلے تم نے پناہ نہیں مانگی اللہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ اعوذ, یہ پناہ مانگنا. اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ میں پناہ مانگتا ہوں خداوند تبارک و تعالیٰ کی. توجہ فرمائی, ہر کام سے پہلے, خصوصاً عبادت سے پہلے, کسی کام سے بھی پہلے آپ شیطان رجیم سے پناہ مانگے. آپ پہلے پناہ مانگو پھر کام شروع کرو. پناہ میں گئے بغیر, پناہ گزینی بغیر اگر تم نے یہ کام شروع کر دیا, راستے میں اغوا ہو جاؤ گے, اچک لیے جاؤ گے. شیطان کا کام ہے, اس نے قسم کھائی ہو, یہ قرآن میں قسم کھا کے کہا ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ اے پروردگار تیری عزت کی قسم, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ان سب کو اغوا کروں گا, ہائی جیک کروں گا. ماہر ہے, ہائی جیکر ہے, بہت بڑا ہائی جیکر ہے, اور اس طرح سے ہائی جیک کر لیتا ہے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. وہ جو ہائی جیک ہو جاتا ہے اس کو بھی نہیں پتا چلتا میں اغوا شدگان میں سے ہوں, میں مثلا اغوا شدہ ہوں, مغوی ہوں میں, اسے خبر نہیں ہوتی کہ اغوا شدہ ہوں میں. اس طرح خوبصورتی سے اغوا کر لیتا ہے, عزت خدا کی قسم کھا کے, بس مذاق نہیں کرتا شیطان کے, کسی کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں ہے, مذاق مستی کسی کے ساتھ نہیں کرتا, جو کرتا ہے بالکل سیریس کرتا ہے. جو کسی شخص نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو اس نے کہا کہ یہ تم نے مذاق میں مارا ہے یا سنجیدگی میں مارا ہے, سیریس مارا ہے. اس نے کہا نہیں, مذاق میں نہیں مارا, سیریس مارا. اس نے کہا اچھا ہوا تم نے بتا دیا, چونکہ میں مذاق برداشت نہیں کرتا کسی کا. اب شیطان میں کسی سے مذاق نہیں کرتا, سیریس کام کرتا ہے, اغوا کرتا ہے بالکل جدی ہو کر. بہت جدی ہے اپنے کام کے اندر، ذرا مذاق مستی کسی سے نہیں کرتا، اپنے کام میں پختہ ارادے کا مالک ہے، عزم ہے اس کا، اغوا کرتا ہے. عزیز من پناہ مانگو پہلے شیطان سے، ورنہ راستے میں اغوا کر جائے گا. مثلا فرض کریں میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، شیطان سے پناہ مانگے بغیر گفتگو شروع کرتا ہوں، وہ ممبر پہ بیٹھے بیٹھے ہی اغوا کر لیتا ہے آدمی، اترنے سے پہلے پہلے اغوا کر لیا. نہ سننے والوں کو پتا چلا، نہ پڑھنے والے کو پتا چلا، وہ دونوں کو اغوا کر کے لے گیا ہے. اگر پناہ نہ مانگے انسان شیطان رجیم سے، پناہ مانگنا دین کی بنیاد ہے. بسم اللہ سے بھی پہلے کیا کرو آپ؟ اعوذ باللہ پڑھو، پناہ مانگو، پہلے پناہ میں جاؤ. پناہ گزینی لازمی ہے دین میں، یہی ہے کہ تم پناہ مانگو. رسول اللہ کو فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس، اے رسول اپنے رب الناس کی پناہ مانگو، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی، اندھیرے کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں، رات کے رب کی پناہ مانگتا ہوں میں. پناہ مانگو کن سے؟ اس شر سے، اس شر سے، اس شر سے. اے رسول آپ بھی پناہ میں ہو، پناہ گزین بنو اللہ کے ہاں. یعنی قرآن یہ بتا رہے کہ مومنوں کی پناہ فقط خدا ہے، اللہ کی پناہ میں جانا ہے. یہ نہ ہو کہ گھبراہٹ میں شکاری کی پناہ میں چلے جاؤ، ظالم کی پناہ میں چلے جاؤ، درندے کی یزید و فرعون کی پناہ میں نہیں چلے جانا. یعنی حضرت ابراہیم کو جب خدا نے اس آزمائشوں میں ڈالا، جس طرح قرآن میں ہے وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے آزمائشوں میں ڈالا تو ابراہیم نے وہ آزمائشیں پوری کی. ان آزمائشوں میں سے ایک یہ تھی کہ آگ میں، نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ سے بچنے کے لیے ابراہیم کو پناہ کی ضرورت تھی، لیکن نمرود کی پناہ نہیں مانگی. یہ نہیں کہا کہ نمرود مجھے پناہ دے، اور نہ کسی اور کی، بلکہ روایت میں کہ جبریل آئے، جبریل نے آ کر کہا کہ ابراہیم سخت ہے، ابھی تھوڑی دیر میں یعنی پہنچنے والے ہو آگ میں. منجنیق سے نکلے، آگ میں نہیں پہنچے، بیچ میں تھے، ابھی ہوا میں تھے. جبریل آئے اور کہا کہ اللہ کا حاجہ، اے ابراہیم مجھے لگ رہا ہے سخت مشکل منزل آ گئی ہے، ابھی آگ ہے آگے، جل جاؤ گے، شعلے ہیں، تو ضرورت ہے بچاؤں، حاجت ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اما الیک فلا، کا ضرورت تو ہے لیکن تیری نہیں ہے، جس کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے، اسی نے امتحان میں ڈالا ہے. ضرورت تو ہے، پناہ چاہیے لیکن تیری نہیں چاہیے، اللہ کی پناہ چاہیے مجھے. اور خدا جب پناہ دیتا ہے تو آگ میں جانے کے بعد بھی خدا پناہ دے دیتا ہے. عزیز من، یہ جن آیتوں سے استخارے نکالتے ہو یہ معمولی معمولی کاموں کے لیے، یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ آیت حضرت ابراہیم کیا بتا رہی ہے کہ خدا نے جب تمہیں پناہ دینی ہوتی ہے تو آگ میں بھی پناہ دے دیتا ہے تمہیں، لیکن اگر خدا کو چھوڑ کر دشمن کی پناہ میں جاؤ گے نہیں بچ سکتے ہو تم، پناہ مانگنی ہے تمہیں. اعوذ، اعوذ تعویذ، اس سے زیادہ ہم آشنا ہے تعویذ سے، لفظ تعویذ ہوگا، ابھی بعضوں نے باندھا ہوا بھی ہوگا، بعضوں نے جیب میں ڈالا ہوگا، کسی نے گھر میں رکھا ہوگا، تعویذ مانتے. تعویذ کو کیوں تعویذ کہتے ہیں؟ تعویذ بھی اوز سے ہے، اوز، عین واو زال، اوز، اوز یعنی پناہ میں لینا، اوز پناہ کو کہتے ہیں. آئز جو پناہ لے، اوز پناہ سے ہے، یا آئزہ پناہ ہے. چونکہ یہ عربی الفاظ ہیں، ہمیں عربی الفاظ کے معنی سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جانا پڑتا ہے عربی ماحول میں، ویزے کے بغیر وہاں سمجھے. عربوں کی جو اس وقت کے جو جب لغت عرب بن رہی تھی تو جو ان کا ماحول تھا اسی میں وہ الفاظ بنا رہے تھے، زبان بن رہی تھی. ان کے ارد گرد چاندی چیزیں تھیں، سہارا، ریت اور بیڑ، بکریاں، کھجوریں، یہ کل کائنات ہوتی تھی عربوں کی، اور انہی سے متعلقہ دوسری چیزیں، اور زیادہ زیادہ گھوڑا، تلوار، شمشیر، یہ ساری چیزیں عربوں کی زندگی تھی. تمام لغت بھی انہی اشیاء کے اندر بنی، لہذا یہ الفاظ عربی لغت میں جاننا بہت دلچسپ علم ہے. یہ اس کو کہتے ہیں فقہ اللغہ، اس علم کا نام ہے ایک ہے لغت، لغت کا مطلب ہوتا ہے یعنی الفاظ کے معنی، ایک ہے فقہ اللغہ، فقہ اللغہ یعنی نہ صرف الفاظ کے معنی ڈھونڈنا بلکہ الفاظ کے معنی کی جڑ تک پہنچنا، تہ تک پہنچنا، نصب تک پہنچنا، جد امجد اس کی تلاش کرنا کہ یہ نکلا کہاں سے ہے، یہ لفظ بنا کہاں سے ہے یہ لفظ، اور الفاظ ایسے ہی ہیں، پیدا کہیں اور ہوتے ہیں اور ہجرت کر کے کہیں استعمال کہیں اور ہوتے ہیں. بس جتنے الفاظ آج ہم استعمال کر رہے ہیں یہ انہی معنی کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، پیدا کسی اور معنی کے لیے ہوئے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے. جس طرح آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کراچی میں نہیں پیدا ہوئے، پیدا کسی اور شہر میں ہوئے ہیں، ہجرت کر کے ضرورت کے تحت، تعلیم کے لیے، جاب کے لیے، کسی مقصد کے لیے یہاں آ گئے. الفاظ بھی ایسے ہی ہیں جن معنی میں آج الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہاں پیدا نہیں ہوئے. پیدائش ان کی بتا رہا ہوں کہ الفاظ پیدا کہاں ہوئے، یہ اوز پیدا کہاں ہوا ہے. عربوں میں چونکہ عرض کیا کہ یہ جانوروں سے، مویشیوں سے ان کا سروکار تھا، چارہ تھا، جب اونٹنی کا یا بکری کا، بھیڑ کا جب بچہ چھوٹا، وہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر دیکھیں تو چھوٹے بچے کچھ عرصے تک اپنی ماں سے بہت وابستہ رہتے ہیں. اونٹنیوں کے بچے، بھیڑ بکریوں کے بچے، ہر جانور کے بچے اپنی ماں سے بہت وابستہ رہتے ہیں، انہیں تو پتہ نہیں ہوتا باپ کون ہے ہمارا، ماں کا پتہ ہوتا ہے، لہذا ماں سے بڑا ان کو لگاؤ ہوتا ہے، انس ہوتا ہے ان بچوں کو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کے مثلا چند روز کا یا چند ہفتے کا بچہ اونٹنی کا یا بھیڑ بکری کا، تو وہ شیطان بھی ہوتا ہے، شریر بھی ہوتا ہے، اچھلتا کودتا زیادہ ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، بھاگتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے ماں کے ارد گرد. لیکن آپ غور کریں ان بچوں کو، ذرا زیر مطالعہ رکھیں، یہ جانوروں کے چھوٹے بچے، چند ہفتے کے بچے یا چند ماہ کے بچے، یہ ماں سے دور بھی بہت ہوتے ہیں، یعنی ایک لحظے کے لیے ماں کی گود میں یا قریب نہیں بیٹھتے، ماں چر رہی ہوتی ہے یہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسے ادھر ادھر اچھل کود رہے ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اور دور ہونے کے لیے بھی جو ہی تھوڑا سا دور ہوتے ہیں پھر فوراً بھاگ کے ماں کے پاس آتے ہیں، یعنی ایک روٹین ہے ان کی، چند سیکنڈ میں دور بھاگ کے دور ہو جائے گا، پھر اگلے چند سیکنڈ میں فوراً بھاگ کے ماں کے قریب آ جائے گا، ماں کے قریب بھی چند سیکنڈ ہی نکل بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد بھاگ کے دور ہوتا ہے، ذرا سا پتا ہلتا ہے تو فوراً بھاگ کے ماں کے پاس آ جاتا ہے. مثلا کوئی ضروری نہیں کہ خطرہ ہو، کوئی گیدڑ آئے یا بھیڑیا آئے اس بچے کو شکار کرنے کے لیے، نہ، ہوا چلتی ہے تو ڈر جاتا ہے، ایک دم سہم جاتا ہے، سہم کے پھر فوراً ماں کے پاس آ جاتا ہے، ماں کی آ کر سہارا لیتا ہے، پناہ لیتا ہے. اور جب ماں کے پاس آتا ہے تو آپ دیکھیں یہ جانوروں میں یہ خصلت ہے، جو ہی بچہ دوڑ کے، ڈر کے، سہم کے ماں کے پاس آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ چرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ اس کو منہ مارتی ہے اس کے اوپر، اور اس کو مثلا اپنے منہ کے نیچے یا پاؤں میں نیچے لے لیتی ہے، اس کو تھوڑی دیر اس کو رکھتی ہے، یہ پھر جب احساس کرتا ہے کہ اب امن و امان ہے تو پھر نکل جاتا ہے، ماں کے پاؤں سے یا منہ کے نیچے سے نکل کے دوڑ کے تھوڑا دور ہو جاتا ہے. یہ کام کرتا ہے یہ جانور کا بچہ. عرب اس جانور کے بچے کو، چھوٹا بچہ جب گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، خطرہ محسوس کرتا ہے اور بھاگ کے فوراً اپنی ماں کے پاس آتا ہے، اور ماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کو اپنے حصار میں اور حفاظت میں لے لیتی ہے، اس کو عرب کیا کہتے ہیں، یہ اوز ہے. اوز یعنی جانور کے یا بکری کے چھوٹے بچے کا بھاگ کر، خطرے سے بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آ جانا، نہ کسی جانور کے پاس چلے جانا. جانور کے پاس جانا اوز نہیں ہے. مثلا پورا ریوڑ ہوتا ہے وہاں پر، وہ بچہ مثلا گھبرا کے کسی اور بکری کے پاس چلا جائے، اس کو اوز نہیں کہتے، ماں کے پاس آنے کو اوز کہتے ہیں، نہ کہ دوسرے جانور کے پاس جانے کو اوز کہتے ہیں. توجہ فرمائی. خوب، اسی سے یہ لفظ بنا ہے، اوز یعنی بچے، چھوٹے بکری جانور کے بچے کا خطرے کے وقت بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آ جانا، اور ماں کا اس کو اپنی حفاظت میں لے لینا، مادرانہ حفاظت میں لے لینا، مادرانہ حفاظت میں لے لینا، اس کو اوز کہتے ہیں. اسی کا ترجمہ ہے پناہ. قرآن نے اسی لفظ کو بہت خوبصورت سمجھا اللہ تعالیٰ نے اور انسانوں کے لیے چن لیا اور انسانوں کو کہا کہ تم بھی یہی کام کرو, تم بھی عوض کرو, تم بھی استعاذہ کرو, تم بھی پناہ مانگو. لیکن یہ خیال رکھنا ہر سائے میں جانا پناہ نہیں ہے. اس سائے میں جاؤ جو ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے تمہارے لیے, جو ماں سے بھی زیادہ ہمدرد ہے تمہارا, جو ماں سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارا. اللہ کے پناہ میں جانے کو عوض و استعاذہ کہتے ہیں, اللہ کے پاس جانے کو, نہ ہر ایک کے پاس, یعنی اپنے رب کے پاس جانا, رب کی پناہ میں جانے کو استعاذہ کہتے ہیں, نہ ہر ایک کے پاس جانا, ہر ایک کی آغوش میں بیٹھنا پناہ نہیں. اگر یہی بچہ بکری کا اس کو خطرہ محسوس ہو اور یہ ماں کے بجائے کسی اور ریوڑ میں اور کسی جانور کے پاس چلا جائے, وہ اسے کبھی پناہ نہیں دے گا. آپ دیکھ بھی لیں, تماشا بھی دیکھ لیں, اگر یہ بکری کا بچہ بکری کے پاس آئے, ماں کے پاس آئے, وہ چرنا چھوڑ دیتی ہے. یہ غور, یہ وہ چیزیں جن کو مشاہدہ کرتے رہا کریں آپ, وہ چرنا چھوڑ دیتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, بھوکی بھی ہو چرنا چھوڑ کے اس بچے کے اوپر منہ مارنا شروع کر دیتی ہے. لیکن اگر یہی بچہ ماں کے علاوہ کسی اور جانور کے پاس چلا جائے, کسی دوسری بکری کے پاس چلا جائے, وہ اس کو پرواہ بھی نہیں کرتی کہ یہ اس کے پاس آ کے کھڑا بھی ہوا یا نہیں ہوا, وہ اپنے چرنے کو جاری رکھتی ہے, چرا کا عمل جاری رکھتی ہے. یہ ماں ہے جسے پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ میری آغوش میں آیا ہے, مجھے اس کو ابھی بچانا ہے, مجھے اس کو ابھی سنبھالنا ہے. عزیز من, یہ رب ہے جس کو اپنے بندے کی پرواہ ہے, دوسروں کو اپنے بندے کی پرواہ نہیں ہے. آپ بندے بنو, طاغوت کے بندے بنو, دشمن کے بندے بنو, بندگی کرو, غلامی کرو, لیکن وہ کبھی بھی آپ کو وہ احساس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا پاکستان نے کتنی غلامی کی امریکہ کی, کتنی بندگی کی برطانیہ کی, اس سے زیادہ بندگی ممکن نہیں ہے. لیکن انہوں نے پاکستان کو ایک دن کے لیے بھی تحفظ نہیں دیا, دشمن کی پناہ میں پاکستان چلا گیا ہے. بنتے ہی پاکستان جو ہی بنا دیکھا کمزور ہے, اس کمزور کو پناہ کی ضرورت ہے, اور پناہ کے طور پر کس طرف چلا گیا, امریکہ کی گود میں, برطانیہ کی گود میں. اور اس وقت سے بدبختی شروع ہوئی کہ جب سے پاکستانیوں نے دشمن کے ہاں پناہ لی ہے اور دشمن کے ہاں پناہ گزین ہوئے ہیں اور دشمن کو اپنی پناہ گاہ سمجھا ہے, یہاں سے پاکستانیوں کی بدبختی شروع ہوئی ہے. عزیز من, سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ جب انسان بوکھلا کے, گھبرا کے دشمن کو پناہ گاہ سمجھنا شروع کر دے, جس سے خطرہ ہے اسی کا جا کے سہارا لے. آپ نے دیکھا کہ باکسنگ میں جب باکسر ایک دوسرے کو مکے برسا رہے ہوتے ہیں تو جو کمزور پڑ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے, دیکھتے نا, وہ چونکہ رنگ میں اور تو کوئی ہوتا نہیں, ایک ریفری ہوتا ہے, اور ریفری کی پناہ میں جانے سے اس کو اور موقع ملتا ہے مکے مارنے کا. ایک مار رہا ہوتا ہے, دوسرے کو حاوی ہو جاتا ہے, اور ایک ریفری ہوتا ہے. جو مکے باز ضعیف ہوتا ہے, دفاع نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرتا ہے, جا کر اس کو چمٹ جاتا ہے, اس دوسرے باکسر سے جا کر چمٹ جاتا ہے کہ یہ اس کی پناہ لیتا ہے, یعنی جو مکے مار رہا ہے اسی کی پناہ لیتا ہے. اب دیکھ اس منظر کو بھی دیکھیں, رنگ میں وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو ساتھ چپکا کر پھر نیچے سے اس کے ناک میں مارتا ہے, ادھر سے مارتا ہے, ادھر سے مارتا ہے, چونکہ اب تو بچو تو میری پناہ میں ہے, اب تو میرے اختیار میں ہے. یہی حال کرتا ہے دشمن آپ کا, کہ کبھی بھی باکسنگ میں اپنے حریف کی پناہ میں مت جا, بے شک رنگ سے باہر بھاگ جا, لیکن اس کی پناہ میں مت جا. جب اس کی پناہ لے گا تو ذلیل ہو جائے گا, ذلیل کر کے مارے گا. عموماً وہی ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں جو اپنے حریف کی پناہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. جو اچھے کوچ ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ خبردار, حریف کو نہ پشت دکھانی ہے نہ اس کی پناہ میں جانا ہے. پناہ گاہیں ہیں, کیا پناہ گاہیں ہیں؟ اب انسان کسی بھی رنگ میں اترا ہو, پناہ گاہ خدا کی ذات ہے. اللہ کی پناہ میں رہو, تم خدا کی پناہ میں رہو, اور اللہ ایسی پناہ گاہ ہے کہ کہ جو اپنے بندے کو کبھی بھی دوسروں کے حال میں نہیں چھوڑتا، اپنے حال میں نہیں چھوڑتا، اپنے دامن تحفظ میں اپنے بندے کو لے لیتا ہے اور آگ میں بھی اس کو بچا لیتا ہے جب ہم اللہ کی پناہ میں جائیں. لیکن جب آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پناہ میں جاتے ہو، خصوصاً دشمنوں کی پناہ میں جاتے ہو، یہ ایسی حماقت ہے، پھر خدا بھی اپنی پناہ اٹھا لیتا ہے. یہ روایت میں ہے کہ جب بھی انسان، امام ششم کی روایت ہے، کہ جب بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی کا سہارا لیتا ہے، خدا اسی کے ہاتھوں اس کو رسوا کرتا ہے. جب اللہ کو چھوڑ کر انسان کسی کا سہارا لے، اسی کے ہاتھوں اللہ اس کو رسوا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے پارٹنر ہیں اپنے پارٹنر کے ہاتھوں رسوا ہوئے، کتنے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں رسوا ہوئے، کتنے دوست دوستوں کے ہاتھوں رسوا ہوئے. کیوں ہوئے؟ چونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوستوں کا سہارا لیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کا سہارا لیا، انہی لوگوں کے ہاتھوں رسوا ہوئے. کتنے ایسے مقدس لوگ جو اپنے مریدوں کے ہاتھوں رسوا ہوئے، وہ کتنے مرید ہیں جو اپنے پیروں کے ہاتھوں رسوا ہوئے. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو سہارا بنایا. پناہ گزینی آفت ہے، یعنی دشمن کو اپنی پناہ گاہ سمجھا. ہرگز دشمن کو پناہ گاہ نہ سمجھے اپنی، کتنے ہی کمزور ہو جائیں دشمن کے ہاں کبھی جا کر پناہ نہ لیں. ہوتے ہیں حالات خراب ہو جاتے ہیں، دشمن کے ہاں جا کر پناہ لیں. آپ توجہ کریں کربلا میں کتنی سخت جنگ ہوئی. وہاں پر سید الشہداء کا کوئی ساتھی پناہ لینے کے لیے نہیں گیا اس طرف، نہیں گیا اس طرف. جب کوئی گر جاتا تھا تو ندا سے، ندا کیا دیتا تھا؟ الیہ الیہ یا مولا، ان کی پناہ نہیں مانگتا تھا، قاتلوں کی پناہ نہیں مانگتا. ورنہ یہ یقینی تھا اگر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کے کوئی شخص چلا جاتا عمر سعد کے پاس، وہ اسے پناہ دے دیتے، بچا لیتے. لیکن کسی نے بھی ان کی پناہ نہیں مانگی، حتیٰ بیبیوں میں سے کسی نے ان کی پناہ نہیں مانگی، ذرا پناہ نہیں مانگی. پیاسی تھی ان سے نہیں مانگا پانی، بھوکی تھی ان سے کھانا نہیں مانگا، پناہ نہیں لی کسی سے بھی. بلکہ یزید نے پناہ دینا چاہی آخر میں، جب اپنے اس گناہ کو دھونا چاہا اس نے، آخر میں آیا اس طرف کہ میں آپ کو دیتا ہوں بہت سارا ساز و سامان، مال و دولت دیتا ہوں. اس نے بہت ساری چیزوں کی پیشکش کی کہ یہ لے لے مجھ سے، نہیں لی، نہ اس کی پناہ لی، نہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں لی. یزید نے کہا کہ مدینے میں آپ چلے جائیں اور آپ کو پناہ ملے گی، قبول نہیں کی امام زین العابدین علیہ السلام. چونکہ دشمن کی پناہ میں نہیں رہنا ہم نے، دشمن کی پناہ نہیں لینی ہم نے. عزیزان، یہ وہ ضروری نقطہ ہے مکتب حسینیت کے اندر کہ آپ اللہ کی پناہ میں رہو اگرچہ آگ میں ہی کیوں نہ ہو آپ. اور جب اللہ کی پناہ میں ہوگے، خدا آگ کے شعلوں میں تمہیں بچا لے گا. لیکن اگر اللہ کی پناہ کو چھوڑ کے دشمن کی پناہ لی، خدا اسی دشمن کے ہاتھوں تمہیں رسوا کرے گا. وہ لوگ جو کربلا نہیں آئے، گھروں میں بیٹھے رہے، انہیں یزید نے گھروں میں جا کے رسوا کیا. یہ مدینہ، اس مدینے کے اندر یزید نے چڑھائی کی. 3 دن تک مدینہ فری تھا یزید کے سپاہیوں کے لیے. مدینے کی عورتیں کون تھیں؟ مدینے کی عورتیں صحابہ کی بیویاں، صحابہ کی بیٹیاں، صحابہ کی اولاد، صحابہ زادیاں. مدینے میں تو غیر لوگ نہیں رہتے تھے، صحابہ رسول رہتے تھے. یہ صحابہ رسول، ان کے ساتھ کیا حشر کیا یزید نے؟ انہوں نے پناہ مانگی تھی، حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، یزید کی پناہ مانگی. اور جس کی پناہ لی دشمن نے، اسی نے رسوا کیا. اس سال جو ظلم ہوا مدینے کے اندر، روایات میں کہ ہزاروں بچے پیدا ہوئے نامشروع، حرام کی اولاد پیدا ہوئی، ہزاروں بچے، کماری عورتوں کے بچے پیدا ہوئے. 3 دن تک مدینہ اس نے فری رکھا. آخرکار یہ ہوتا ہے دشمن کی پناہ مانگنے والوں، حق نہیں بنتا ہمیں ہم دشمن کی پناہ میں جائیں. دشمن دشمن ہے. قرآن کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان الشیطان عدو لکم، شیطان دشمن ہے تمہارا، فاتخذوہ عدوا، اس دشمن کو دشمن بناؤ اور دشمن کو دشمن سمجھو. ہمارا دشمن ہے لیکن ہم اسے دشمن سمجھتے نہیں, ہم اسے پناہ گاہ سمجھتے ہیں. ہم آج ان کو پناہ گاہ سمجھتے ہیں, دشمنوں کو. یہ جتنے پاکستان میں ہیں کسی کے اندر آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, مکاری ہے ان کی. ان مکاریوں کے مکر میں مت آؤ. اتنی عظیم قوم, اتنی قوی قوم, کہ کیوں اتنی اپاج ہو گئی کہ پناہ گاہوں کی تلاش میں جا رہی ہے. 5 کروڑ کو پناہ گاہ چاہیے. سبحان اللہ, 5 کروڑ خود پناہ گاہ ہے دوسروں کے لیے. آپ کو, آپ اللہ کی پناہ ہے جس نے دوسروں نے آ کے پناہ لینی ہے آپ کے یہاں. اللہ جب اپنی پناہ فراہم کرتا ہے اپنے بندوں کو پناہ گاہ بنا دیتا ہے. آپ پناہ گاہ بنے دوسروں کے لیے, نہ کہ ہم خود پناہ گاہ کی تلاش میں رہیں, کبھی اس پناہ گاہ میں کبھی اس پناہ گاہ میں. ابھی جھگڑا یہ شیعہ کس کے پیچھے چلے. خدا شاہد, یہ جملہ سن کر اس قدر ندامت ہوتی ہے, اس قدر انسان شرم سے مرنے کو جی چاہتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں. 5 کروڑ شیعہ کا مسئلہ آج کیا ہے کہ اس الیکشن میں یہ اس ملک میں ہم کس کے پیچھے چلے, کس خونخوار کے پیچھے چلے, کس درندے کے پیچھے چلے, کیوں چلے ہم ان کے پیچھے, کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے چلنے کی, کیوں ہم اتنے زبون و خوار ہیں کہ ان کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ درندے وحشی جو کسی پر رحم نہیں کھاتے, بے رحم ترین ہیں. شاید وہ کتے, شکاری کتے رحم کھا جاتے ہیں, بھیڑیے رحم کھا جاتے ہیں, لیکن بگڑا ہوا بے رحم انسان رحم نہیں کھاتا. کس طرح آپ کے بے گناہ ان جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, کس طرح ان کا قتل عام کرتے ہیں, کس طرح ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں, کس طرح ان کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں, اور جس کا نام چڑھا دیتے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ وہی کر رہا ہے. آگے انہوں نے رکھے ہوئے چند کتے, ان کا نام مشہور کر دیتے ہیں. لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر اتنی دہشت گردی ہو اور اس میں یہ سارے ملوث نہ ہو. یہ سب ملوث ہیں اس کے اندر, سب ملوث ہیں اس کے اندر. یہ جو آج بڑے بڑے داڑیاں رکھ کر ہمیں اپنے وہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں, آج تک انہوں نے ان قاتلوں کا نام لے کر مذمت کی ہے. کیا نہیں جانتے ان قاتلوں کو؟ جانتے ان سب کو, لیکن کسی کی مذمت نہیں کرتے. پھر کیا کہتے ہیں, ہم ان کے لیے مذاکرات, ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ فورم بنانے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ یوں کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ درندے ہیں, یہ وحشی ہیں, ان وحشیوں کو پناہ گاہ نہیں بنانے. عزیز من, اس قوم کے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے خود پناہ گاہ بننا ہے, دوسروں کو پناہ دینی ہے ہم نے, نہ کہ خود ہم پناہ گزین ہو جائیں. یہ پناہ گزینی انسانی شرف و کم از کم مسلمان و خصوصاً تشیع کے شرف کے لائق نہیں ہے. یہ پناہ گزینی, شیعہ نہ بنے پناہ گزین. شیعہ کو اللہ نے دوسروں کے لیے پناہ بنایا ہے. اپنے آپ کا مقام حاصل کرو, اپنا جو مقام خدا نے مقرر کیا تمہارے لیے. پناہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کس طرح جائیں گے, کہاں جائیں گے ہم؟ یہ ہمیں رسوا کریں گے, ذلیل کریں گے ہمیں. آج دیکھیں فلسطین جب عربوں کی پناہ میں تھا تو کچھ اور حال تھا, اور جب تشیع کی پناہ میں آیا ہے تو اب اس کا کچھ اور رنگ ہے. حیثیت, وہ احساس جو ہونا چاہیے, تشیع کے شایع نشان ہیں. شان تشیع بہت اجل ہے اس سے جو ہم نے اپنی حالت یہاں پر بنا رکھی ہے, اور کربلا اس احساس کو زندہ کرنے کا نام ہے. کربلا اس احساس کی بیداری کا نام ہے. یہ جو اس شاعر فارسی زبان نے بیان کیا, حق ہے جو اس کی منہ سے نکلا ہے کہ کربلا می مرد اگر زینب نہ بود, شیعہ می پج مرد اگر زینب نہ بود. کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی، شیعہ مرجا جاتا اگر زینب نہ ہوتی، کربلا مر جاتا، حسین، اولاد حسین، اصحاب حسین کربلا میں مر گئے، لیکن کربلا زینب نے نہیں مرنے دی، زندہ رکھا، زندہ رکھا اور آج تک زندہ ہے، اس کو مرنے نہیں دینا، اور جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک شیعہ زندہ ہے، اس وقت تک انسانیت و انسان کا ضمیر زندہ ہے، تشیع ضمیر انسانیت کا نام ہے اور یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس نے نہیں مرنا، سب کچھ مر جائے یہ ضمیر زندہ رہے گا، کیوں کہ اس ضمیر کو زندہ رکھنے والے مسیحا کا نام زینب ہے، اس بی بی نے بہت دشواریاں اٹھائیں عزیز من، بہت مصائب جھیلے، زہرا کی بیٹی نے پھر جا کر یہ احساس تشیع کو دیا ہے، اتنے مصائب جھیلے کہ ام المصائب کہلائی، مصائب کی ماں، دردوں کی ماں، سختیوں کی ماں، رنج کی ماں، اس قدر تھکی ہوئی تھی، اس قدر خستہ تھی، دل شکستہ تھی، لیکن جب دیکھتی تھی کہ اب پناہ کی ضرورت ہے، دین خدا کو پناہ کی ضرورت ہے اور اس امت کو پناہ کی ضرورت ہے، پناہ گاہ بن گئی، کوفہ میں خطبہ دیا، ان لوگوں کو کہا کہ لعینو تمہیں پتہ ہے تم نے کس کو مارا ہے، تم نے اپنی پناہ گاہ ویران کر دی ہے، بی بی پناہ گاہ بن کر اٹھی، دین کو پناہ دی اور پناہ گاہ بنی ان لوگوں کے لیے جو کربلا میں بچ گئے تھے، شام غریبہ، عجیب شام تھی ایک شام غریبہ کربلا میں، ہر طرف ایک عجیب سما تھا، ہم نہیں تصور کر سکتے یہاں اس پرامن مقام پر بیٹھ کر، اس منزل میں بیٹھ کر کربلا کا ذہن میں شاید تصور بھی حاضر نہ کر سکیں، عزیز من، جہاں پر دن ساری لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جہاں پر پائمال لاشیں پڑی ہوئی تھی، خون ہی خون تھا، چیخ و پکار تھی، جلے ہوئے خیمے تھے، ہر طرف راکھ اٹھ رہی تھی اور ہر طرف خوف و ہراس کا سما تھا، وہاں پر یہ سہمے ہوئے بچے اور سہمی ہوئی بیویاں کہ آج ان کے کاروان میں کوئی مرد نہیں سوائے ایک بیمار کے، وہاں جناب زینب اولیا اٹھی اور ان بیویوں کو خطاب کر کے کہتی ہے، بیویوں گھبرانا نہیں، آج اگر کوئی مرد نہیں ہے تو میں موجود ہوں، میں علی کی بیٹی موجود ہوں، میں زہرا کی بیٹی موجود ہوں، ماں کی طرح، جس طرح ماں ایک دن مدینے میں نکلی، دیکھا اب علی تنہا ہے، اب دین کو پناہ دینے والا کوئی نہیں سوائے علی کے، سب اقتدار کے پیچھے نکلے، اس وقت بی بی گھر سے نکلی، مدینے کے ہر دروازے پہ دستک دی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، ایک عالم دین نے کتاب لکھی، اس نے کتاب کا نام ہی یہی رکھا، العجب ثم العجب، عجائب واقعات لکھے، عجیب واقعات لکھے، ان عجیب واقعات میں تھے میں سے ایک یہ واقعہ لکھتا ہے کہ ایک دن نبی کی بیٹی مدینے کے ہر در پر گئی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور ایک دن لوگوں نے آواز لگائی، منادی کی، نبی کی بیٹی کا گھر جلانا ہے، سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا، سب آ گئے، ایندھن لے کر آئے، در زہرا پہ ایندھن رکھا آ کر، اور پھر گستاخیاں کرنے لگے، ابو الحسن کو باہر بھیجو، ابو الحسن کو باہر بھیجو، بی بی آئی میدان میں دروازے کے پیچھے، آ کر کہنے لگے، خبردار، مجھے جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں، کہنے لگے ابو الحسن کو باہر بھیجو۔ یہاں ایک سوال عموماً لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ جب شوہر گھر میں ہو تو زوجہ کیوں دروازے کے پیچھے آئی، عزیزان اس کا جواب کیا ہے، جواب یہ ہے، علی نے اٹھنا چاہا، در کے پیچھے آنا چاہا، سیدہ نے بٹھا دیا، علی یہ آج کی جنگ آپ کی نہیں زہرا کی جنگ ہے، علی جب میرے بابا زندہ تھے، جب رسول ولی تھے، وہ ولی جب تنہا تھا آپ ساتھی بن کر، ناصر بن کر، حامی بن کر میدان میں جاتے تھے. جب میرے بابا رسول ولی تھے، جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو بدر میں آپ اترتے تھے، خندق میں آپ اترتے تھے، خیبر میں آپ اترتے تھے، حنین میں آپ اترتے تھے. اے علی، آج آپ ولی ہیں میرے، نہ صرف شوہر ہیں، آج ولی ہیں. اور جب ولی تنہا ہو جائے تو ولی میدان میں نہیں جاتا، ناصر میدان میں جاتا ہے، حامی میدان میں جاتا ہے. آج میں تیری ناصرہ ہوں علی، آج آپ کی شیعہ بن کر جا رہی ہوں. آج علی، کل آپ جاتے تھے میدان میں جنگ کرتے تھے، میں دیکھتی رہتی تھی. اے علی، آپ جاتے تھے میدان میں زخمی ہو کر آتے تھے، میں زخموں پر مرہم رکھتی تھی. علی، آج میں میدان میں جاتی ہوں، آپ میری جنگ دیکھیں. اور اگر میں زخمی ہو گئی علی، تو شاید اس زخم کا پتہ بھی نہیں چلے گا، تاکہ علی مرہم رکھ سکتے اس زخم پر. عزیزو، پھر وہی ہوا، زہرا زخمی ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی، اور فضا کو بتایا، خبردار علی کو پتہ نہ چلے میں زخمی ہو گئی ہوں. علی کو کب معلوم ہوا زہرا زخمی ہے؟ جب زہرا اس دنیا سے چلی گئی اور وصیت کی، علی مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو دفن کرنا، اور میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور میری قبر کا نشان مٹا دینا. جب علی زہرا اطہر کو، زہرا بتول کو غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے ہوئے جناب اسماء پانی دے رہی ہے، مدد کر رہی ہے غسل میں، علی فریاد کرتے ہیں غسل کے دوران. ایک درد بھری فریاد علی کی بلند ہوتی ہے، ایک جگر سوز فریاد علی کی نکلتی ہے. اسماء کہتی ہے، علی، بیویوں کے غم میں شوہر اس طرح دکھی آواز میں نہیں روتے. علی نے روتے ہوئے کیا کہا؟ اے ابا جان، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ جگر پھاڑ دینے والا ہے، میں حیران ہوں میں زندہ کس طرح سے ہوں. پوچھتی علی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں زہرا کا پہلو زخمی ہے، زہرا نے مجھے باخبر نہیں ہونے دیا، زہرا کا پہلو زخمی ہے. علی نے رات کو جنازہ اٹھایا، جا کر دفن کر دیا. جب دفن کر کے مٹی جھاڑ کے کھڑے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول خدا، آپ پر درود و سلام ہو. لقد ردت البدیا، اب امانت لوٹانے آیا ہو یا رسول اللہ. امانت لوٹانی ہے، ایک دن لی تھی امانت، جب لی تھی صحیح و سالم تھی. اے رسول اللہ، آج بڑا شرمندہ ہو، مجھے معاف کر دے. میں شرمندگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ امانت زخمی لوٹا رہا ہو، اس کا پہلو شکستہ ہے. اور حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ یہ مجھ سے نہ پوچھو کہ آپ کی امانت کا پہلو کیسے زخمی ہو گیا، بس اپنی بیٹی سے پوچھ لینا، بتا دے گی زہرا. یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کا پہلو کیسے زخمی. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وآل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعاؤں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما، جو کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو حل فرما. پروردگار امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، دیگر مقامات پر، وبالخص زائرین سید الشہداء جو ان ایام میں مشرف ہیں روضہ اطہر سید الشہداء پر، پروردگارہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ان زائرین کو صحت و عافیت کے ساتھ زیارت مقبولہ کے ساتھ واپس پلٹا، خدا بندہ دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ایک بچے کے لیے دعا کی گئی ہے جو کینسر کے مریض ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، لڑکا نام خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، جملہ مرضی اسلام سمیت